ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ, دیکھیے ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور, فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے, فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے.
فرحان علی نام ہے میرا اور میں پنجاب کے شہر افزا آباد سے تعلق ہے.
محمد ابوبکر نام ہے, ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں.
میرا نام حسن رضا.
حسن رضا کہاں سے آئے ہیں؟
میں فیصل آباد سے.
محمد صدیق حالہ سے آئے ہیں.
میرا نام محمد حمزہ تاری ہے, میں کراچی سے ہوں, نیشنل اسٹیڈیم کارساز.
میرا نام محمد زبیر حسین ہے اور میں کشمیر فارور کوٹا تحصیل حویلی سے تعلق رکھتا ہوں.
جی میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اعتکاف پہ. وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو ہماری ڈیلی لائف کی چیزیں ہیں کہ جو دن میں لازمی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
پہلے ہم جیسے جانوروں کی طرح کھاتے تھے, جب آیا بڑھانے والا آیا, جیسے آیا ادھر دیکھا ادھر دیکھا, بس ایسے ہی کھاتے رہتے تھے. یہاں پہ جو پتا چلا ہے سنت طریقے سے کیسے کھایا جاتا ہے. میں نے تو پہلے کبھی ایسے کھایا ہی نہیں جیسے یہاں پہ الحمدللہ کھا رہا ہوں سنت طریقے سے.
گھر والوں سے اجازت لی ہے, گھر والے مریض ہیں میرے سنت کے, انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا جاؤ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے. ہم نے میں نے کہا ایک ماہ یہاں پر اعتکاف کر لیتے ہیں, پھر کیا پتا زندگی کا کبھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے.
پہلے جب ہم پہلے دن آئے ہیں تو بیٹھے ہیں باہر, بیٹھتے تھے گپ شپ.
باہر کہاں؟
باہر سین میں.
اچھا.
آپس میں گپ شپ لگاتے تھے, کوئی مدنی چینل کی توجہ بھی نہیں کرتے تھے.
پہلے تو میرا یہاں پر آ کے دل نہیں لگا, میں نے سوچا کہ گھر واپس جاؤں, لیکن نہیں, میں نے کہا نہیں, دیکھتے ہیں دو تین دن, تین دن چار دن, آہستہ 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 یہاں پر میرا دل لگنے لگا.
پہلے میرا دل میں تھا, میں نے کہا مہینے کے لیے آیا ہوں تو بھاگ جاؤں گا, پر یہاں پہ دیکھا ہوں نا, میں بولا پوری زندگی بیٹھا رہا ہوں نا تو میرے لیے کم ہے, الحمدللہ اتنا سکون ہے.
تو ایک دن میں نے کہا جا کر دیکھتے ہیں, پھر میں گیا اور دو گھنٹے بیٹھا تو مزہ آیا. پھر دوسرے دن میں نے دوست احباب جو تھے سب کو بولا کہ آپ نے بھی میرے ساتھ بیٹھنا ہے. ایک ہی فیصلہ کیا کہ پورا ماہ انشاءاللہ جو دن رہتے ہیں نا بیر نہیں بیٹھوں گا, انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں شرکت کروں گا, پھر سب کی باتیں سنوں گا.
فرسٹ مرتبہ آیا ہوں زندگی میں, پہلی مرتبہ 30 دن کا اعتکاف کرنے.
پورے ماہ کا؟
پورے ماہ کا. الحمدللہ بہترین ماحول, ہر چیز کا, کھانے کا, سحری کا, افطاری کا, نمازوں کا. یہاں پہ آ کے دلی سکون ملے, ہم بولے اتنی زندگی ہم نے بسر کی کا. پہلے یہاں پہ آتے تھے الحمدللہ دین کا پورا پتہ چل جاتا تھا, ایسے دن گزرتا, ایسے سنتیں ہوتی ہے, ایسے فرض ہوتے. پہلے میں ایسے کبھی سسٹر کو کچھ بولتا تھا, کبھی مدر کو, ایسے جو منہ میں آتا بول دیتے تھے, کبھی بھی انہوں نے اسے معذرت نہیں کی. اس دن مرشد کا سنا تو الحمدللہ اسی دن سسٹر کو مدر کو سب کو یار معذرت کی تھا, یار میرے طرف سے کوئی بھی تکلیف ہوئی ہو یا کوئی غلطی ہوئی ہو مجھے معذرت معاف کر دینا. تو انسان کے ساس کا پتہ ہی نہیں ہے کس ٹائم بلاوا آ جائے, کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس دن سے ہی میں نے توبہ کر لی, تو اللہ کے دین پہ ہی چلنا ہے, باقی دنیا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. جب سے یہاں پہ آیا ہوں, رمضان سے پہلے بھی میں کلین شیو تھا, جب یہاں پہ آیا کلین شیو ہو گیا. یہاں پہ آیا الحمدللہ میں نے سنت کا عہد کر دیا, ابھی سنت رکھو, داڑھی مبارک رکھوں گا انشاءاللہ.
جو اب تک کٹواتے تھے اس کی توبہ بھی کیا؟
میں ابھی توبہ کرتا ہوں اللہ کے, مطلب اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. پہلے جو بھی غلطی ہوئی ہے میں اللہ پاک کے دربار میں معافی مانگتا ہوں.
اس دفعہ میں نے ذہن بنایا کہ میں فیضان مدینہ میں اعتکاف کروں گا. مجھے جو اعتکاف کے کارڈ بھائی بناتے ہیں یہ مجھے اسپیشل پرسن میں رکھوا رہے تھے, تو میں نے بھائی کو کہا بھائی معذرت میں یہ جو اسپیشل بھائی اسلامی بھائی ہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. تو پھر جب میں واپس فیضان مدینہ کے گیٹ تک گیا, میں پھر واپس آیا, میں نے بولا شاید اس دفعہ بنا دیں. پھر جب میں آیا اصرار کیا تو انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہمارے بھائی ہو, ہم آپ کو بنا دیتے ہیں. پھر جب میں نے بنایا, اور میں بچپن سے الحمدللہ یہ سوچتا ہوں میں معذور نہیں ہوں, معذور میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اپنے آپ میں معذور ہوں, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اعتکاف کا ذہن الحمدللہ میں نے خود اپنے ذہن سے ہی بنایا ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو کہتا تھا ہر دفعہ غفلت میں رمضان گزر جاتا ہے. میرا اپنا موبائل بھی میں اس دفعہ گھر چھوڑ کے آیا ہوں, میں نے بولا وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. جب تراویح ہوتی ہے انہیں پارہ پڑھنا ہوتا ہے تو اس میں دیر تک وہ کھڑے ہوتے ہیں. پھر میرا کبھی کبھار میں گرا بھی ہوں باہر کی مسجدوں میں, یہاں الحمدللہ نہیں گرا, اور پر میں تراویح یہاں پڑھ بھی نہیں پاتا, پر اپنی پوری کوشش کرتا ہوں بیٹھ کے پڑھوں. پھر جب بیٹھ کے پڑھوں تو پھر اچانک درد ہوتا ہے, پھر اٹھنا پڑتا ہے, اٹھ کے پڑھوں تو پھر بیٹھنا پڑتا ہے, تو پھر مشکلات ہوتی ہیں. میں نے پوری نیت کی ہے اب میں درس نظامی بھی کروں گا. میں لوگوں کے پاس سوال پوچھنے جاتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے سے کوئی پوچھنے آئے, میں عالم دین بنوں کوئی میرے سے پوچھنے آئے, میں اس کو مسئلے کا حل بتاؤں. ویسے میں آپ کو فیضان مدینہ میں کھڑا ہوں, اعتکاف میں ہوں نفلی, آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا. میرے ابو مجھے فجر کی نماز کے لیے جگاتے تھے, میں نماز نہیں پڑھتا تھا. اس بات کا آج احساس ہوا, الحمدللہ اندھا کے بعد ایک نماز نہیں چھوڑنی.
12 بجے اٹھا, روزہ رکھا نہ رکھا, نمازیں پڑھی نہ پڑھی, بس ایسے گزر جاتا تھا. یہاں پہ الحمدللہ تراویح پڑھے, اشراق پڑھے, چاس پڑھے. اصل دنیا ہے ہی یہ نا, وہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. بس اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کس ٹائم بلاوا آ جائے. تو اصل زندگی ہے ہی یہ.
میں نے معذور کی ٹیم ڈسٹرکٹ لیول تک, اس سے تھوڑا سا نیچے بیٹ بال کھیلا ہے. زہر کی نماز میں بیٹ بال کھیلنے چلا جاتا تھا, عصر کی نماز میں بھی بیٹ بال کھیلنے چلا جاتا تھا, مغرب کی نماز کے بعد واپس آ کے پھر عشاء کی نماز میں ادھر ہمارا کلب ہے ریکٹ کھیلتے ہیں, وہاں چلا جاتا تھا. اور یہاں پر آ کے پچھتاوا بہت زیادہ ہوا ہے, اور اللہ سے سچی توبہ کی ہے. اب اندھا کے بعد ایک نماز نہیں چھوڑنی. 17 سال میری عمر ہے, تقریباً 10 سال مجھے دعوت اسلامی کی صحبت میں ہو گئی ہے. 9 سال 11 مہینے میں نے بس ان کی, میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا یہاں. صرف مدرسہ پڑھ کے, مدرسۃ المدینہ پڑھ کے میں نے چھوڑ دیا. مجھے کیا, مجھے میری دعوت اسلامی اتنا اچھا کام کرتی ہے, مجھے پتا تو نہیں تھا نا. آج پتا چلا ہے نا, 10 دنوں میں پتا چلا دعوت اسلامی نے کیا کیا سکھا دیا صرف اس 10 دنوں میں. میرے دوست آگے پوچھتے ہیں حمزہ نہیں آیا, حمزہ نہیں آیا. میرے ابو نے بولا اب وہ وہیں رہے گا, اللہ کی عبادت میں مشغول ہے بس. میں جب میچ کھیلنے جاتا تھا نا, میرے ابو میرے کو کہتے تھے کہ حمزہ میچ نہیں کھیلا کر. میرے ابو نے بولا یہ میرا شوق ہے, آپ منع کر رہے ہیں. کسی سے لڑائی کرتا تھا, یہ بساکی تھوڑا چلاتا تھا, تو پھر میرے ابو بولتے تھے بہت بری بات ہے. میں نے 3rd روزے سے ہی ذہن بنا لیا تھا, ابھی میں گھر جیسے ہی جاؤں گا ابو کی جتنی خدمت ہو سکے گی کروں گا, امی کی جتنی خدمت ہو سکے گی کروں گا. آج میرے والد میرے بیچ میں, خدا نخواستہ کل کو نہ ہو میں کتنا رہوں گا.
جب ادھر نہیں آیا نا میرا اہل سنت کو, جب میں نے نہیں دیکھا تو ہمیں اتنی دلچسپی یا آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت بدل جاتی ہے, روحانیت آ جاتی ہے ہمارے اندر, کہ ہمیں ہر بات کی سمجھ آتی ہے کہ جو وہ بتاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے. اگر ہم پہلے ہی ان اصولوں پہ قائم دائم ہوتے تو ہم کامیابی کی طرف ہوتے. گھروں میں تو ہم اٹھ ہی نہیں سکتے, ایک نماز پڑھتے ہیں تو یقین کریں سحری کھاتے ہیں, نماز کا انتظار کرتے ہیں کب پڑھیں گے, اور پھر ہٹ کر ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو نیند ہی نہیں آتی ہے. سب سے متاثر ہوا, اور میرے اہل سنت اور ان کے جتنے ساتھی ہیں دیکھ, ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے, اور یہ دین اسلام پر صحیح عمل پیرا ہیں, اور یہ نبی کے عاشق ہیں, اور یہ نبی کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں. والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ کا شعور دے, اور یہ چینل دیکھتے رہیں, یہ چینل دیکھتے رہیں. تو اگر میرے اہل سنت نے اتنی محنت کر کر, ان کے ساتھیوں نے, شورا نے اتنی محنت کر کر اتنے جوانوں کو اگر اس دین اسلام میں داخل کر لیا ہے, تو والدین ایک بڑی بڑے سرپرست ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. لیکن افسوس کہ اگر میں والدین ہوں تو میں ہی اسلام پہ نہیں چلتا, تو میں اپنے اولاد کو کیسے لے کے جاؤں.
مجھے معذور کوئی نہیں بول سکتا, میں بولتا ہوں میں معذور ہوئی نہیں, بس یہ ذہن میں رکھا ہے. اگر کوئی بولے نا یار اس کو پہلے جانے دو, میں بولتا ہوں نہیں میں آخر میں جاؤں گا, مجھے کوئی اس نگاہ سے کیوں دیکھا میں معذور ہوں.
آپ نے بتایا کہ میں یہاں سے جا رہا تھا اور گیٹ سے واپس آیا, تو اگر چلے جاتے؟
میں چلا جاتا تو پھر مجھے پتا نہیں چلتا نا کہ اس طرح ماحول ہے. میں پھر اسی طرح, پھر آج میں ابھی اپنے چوک کے کونے پہ بیٹھا ہوتا.
ماشاء اللہ, حمزہ بھی با کمال نکلے, کیا بات ہے, کمال کمال. 17 سال کی عمر, مجھے محمد بن قاسم یاد آ رہے تھے رحمت اللہ علیہ, جو سندھ جنہوں نے فتح کیا, وہ بھی کشتیاں جلا کے آئے تھے شاید ان کے, نہیں وہ طارق بن زیاد کا واقعہ کشتیاں جلانے کا. بہرحال یہ کہ مطلب وہ 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا. انہوں نے بھی 17 سال کی عمر میں کچھ نہ کچھ فتح کیا ہے, شیطان کا داؤ فتح کر لیا ہے, ورنہ یہ ناراض ہو کے چلے جاتے تو پھر کیا ہوتا بیچاروں کا. تو ویسے اب بیساکھی تو نظر آ رہی ہے, اس کے سوا تو چارہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ ان کو اپنے دل میں یوں ہے کہ مطلب میں بس معذور نہیں ہوں. اب باتیں ایسی کی کہ جو مطلب نارمل ہے وہ بھی کیا بات کرے گا. اس طرح کی ماشاء اللہ ان کے احساسات جذبات, اللہ پاک استقامت دے, برکت دے, ریا سے بچائے, تکبر سے بچائے. اس عمر میں اتنی زبردست سوچ ہے, ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اب یہ اللہ کرے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ، دعوت اسلامیہ خوب کام کریں گے، قافلوں میں سفر کریں گے، سنتوں کی دھوم بچائیں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی بھی خدمت کریں گے. تو یہ اسٹیمنا ہونا چاہیے اور جذبہ ہونا چاہیے، مایوسی نہیں، اور اپنے مطلب اپنے آپ کو احساس محرومی احساس کمتری کا شکار نہیں رکھنا چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف 1447 نجری کے رمضان کریم کی آج 12ویں شب، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام 12ویں شب کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ نیتیں مدنی مذاکرے کی مزید بڑھا لیجئے ممکن ہو تو، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک شریک رہوں گا، اور ختم ہونے پر آگے بڑھ کر سائے بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا، اور حسب ضرورت حسب موقع نکی کی دعوت دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، ایک بات عرض کرنی تھی کہ ماشاءاللہ معتکفین کافی تعداد میں. اچھا، میں جب آتا ہوں جاتا ہوں تو ایک تعداد اس طرح بھائیوں کی اٹھتی ہے، اب میں بولنا رہ گیا تھا میرا کہ میرے لیے نہ اٹھا کریں، اس سے کیا آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی، جو بیچارے بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی، پھر واپسی بعد آگے بھی بڑھ جاتے ہوں گے تو واپسی میں پھر وہ جگہ کا مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہوگا، پھر کوئی تو کشادہ ہو کر بیٹھ جاتا ہوگا، کوئی پھنس کر بیٹھنا پڑتا ہوگا، کسی کو جگہ نہیں ملتی ہوگی تو پیچھے جانا پڑتا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہے مجھ سے جب زیادہ رش میں لوگ اٹھتے اور آگے بڑھتے ہیں نا، تو ایسا اپنی بس میں آؤں جاؤں جو بھی کروں، مہربانی کر کے اپنی جگہ نہ چھوڑا کریں، اپنی جگہ پر تشریف فرما رہا کریں. کبھی بھی اس طرح کے جہاں گیدرنگ ہو نا، اجتماع ہو، بڑی تعداد ہو، تو اس طرح اٹھنا یہ اپنے لیے آزمائش کھڑی کرنے والی بات، دل آزاریوں کی صورتیں، لوگوں کو دھکم پیل، تیری جگہ میری جگہ، تو آگے بڑھ گئے اب آپ کی جگہ گئی اور کیا، اب کوئی اور بیٹھ گیا تو اس سے لڑائی کرنا تو یہ نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے نا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں نے ایک سوشل میڈیا پر تحریر دیکھی جس میں کچھ یوں لکھا تھا کہ جن کو بانٹنے کی عادت ہو ان کے دامن کبھی خالی نہیں ہوتے، اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
ماشاءاللہ، جو رائے خدا میں دیتا ہے وہ تو بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. حدیثیں بھی ہیں اس کی، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کا بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. اور یہ بانٹنے کی عادت ہو, ان کے دامن کبھی خالی نہیں ہوتے. یہ میں اپنے اوپر تو میں نے تجربہ کیا, مطلب مجھے تجربہ ہے, قصدن تجربہ نہیں کیا. شروع میں جب دعوت اسلامی بنی نا تو بس میرا ذہن بنا کہ یار تحفہ دینا, وہ تحا دو تحبو, ہدیہ دو, ہدیہ ہم نے گفٹ, گفٹ دو محبت بڑھے گی. تو عیسائی بھائیوں کو قریب لانے کے لیے, محبت بڑھانے کے لیے میں تحفے میں نے, اب میں کیا بانٹنے, میں تھوڑی کوئی مالدار آدمی تھا, غریب آدمی, عطر کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں کے گروپے والی اور اس طرح کی چیزیں میں رکھتا تھا, اور خاص خاص موقع پر قریب لانے کے لیے دیتا تھا. تو یہ جو میں نے دینا شروع کیا تو یہ پھر لوگ بھی, ویسے ہی دعوت اسلامی کا پیغام بہت جلدی الحمدللہ قبول کیا گیا اور لوگ عام مطلب آنے لگے قریب. تو اب یہ کہ مجھے بھی تحفے دینے شروع کیے لوگوں نے, اب وہ اتنے دینے شروع کیے کہ مجھے خریدنے کی ضرورت تو رہی نہیں, اور اتنے دیے کہ گوڈاؤن بھر جائیں. سو اب تک آ رہے ہیں تحفے, آ رہے ہیں. تو یہ نا وہ نا جو بانٹنے والا ہوتا ہے اس کا دامن کبھی خالی نہیں ہوتا. الحمدللہ میرا دامن خالی نہیں ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت مرکز مدینہ شورہ اور تمام ہی اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے 18 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سہیل احمد تائی الحمدللہ مدنی چینل کے ایڈی ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 15 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. مدنی چینل کی جو بے شمار بہاریں ہیں, بس ایک بہار یہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں. مدنی چینل پہ جو جاب کا سلسلہ ہوا تو الحمدللہ یہاں اہل علم کی صحبت میسر آئی, اور علم دین سیکھنے کا شوق تو پہلے ہی تھا, مزید یہاں پہ الحمدللہ جذبہ ملا, اور یوں میں نے رات کی ٹائمنگ کے اندر درس نظامی میں داخلہ لیا. اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے اور میرے سنت کی دعاؤں سے درس نظامی میرا مکمل ہوا. الحمدللہ بلال میں اپنی خدمات انجام کا سلسلہ جاری ہے. آپ سے التجا ہے کہ مزید مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک دونوں جہاں کی خوب برکت عطا فرمائے, اور مدنی چینل کو دعوت اسلام کا اللہ پاک دین 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاء اللہ مبارک ہو, اب درس نظامی بھی کر لیا, حضرت بن گیا. یہ دعوت اسلامی اس کا ماحول ہے الحمدللہ. کتنے آئے تو ماشاء اللہ داڑھی رکھ لیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, پہلے جو بھی تھے مطلب یہ کہ مدنی چینل کے اس میں آتے ہیں, ماشاء اللہ تو تبدیلیاں آتی ہیں الحمدللہ.
روشنی رمضان, روشنی رمضان, روشنی ہے رمضان, روشنی ہے رمضان, روشنی ہے رمضان, روشنی ہے رمضان.
رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے.
آج میں نے دوسرا روزہ رکھا ہے, میں آج کے روزے کا ثواب آپ کو پیش کرتی ہوں.
ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے.
میرے بابا جان میں بنائی سے محروم ہوں, الحمدللہ میں نے مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا ہے, میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیجیے.
ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اب تو اس وقت تو صرف بچیاں دکھائیں نا, پیاری پیاری بچیوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو باعمل عالمہ دین مفتیائے اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغہ بنائے, اور اپنے والدین اور گھر والوں سمیت بار بار حج کی سعادت نصیب کرے, اور بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے.
احمد اسماعیل اتاری نازم آباد کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو سحری اور افطاری کے وقت مدنی چینل پر اذان ہوتی ہے تو کیا اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. میری میرے گھر والوں کی, اساتذہ کرام کی بے حساب بخش و مغفرت, سلامتی, ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
اذان دینا ثواب کا, اذان کا جواب دینا ثواب کا کام ہے, اس کی فضیلت حاصل کرنے میں حرص ہونی چاہیے, جواب دے دیا جائے.
مدنی چینل کے ناظرین اے آئی جنریٹڈ ویڈیو آپ کو ایک دکھاتے ہیں.
يا عبد الرحمن يكفي زال هيا لنلعب. انا لا احب الدراسة ابدا.
لكن الدراسة ممتعة ومفيدة، فلماذا لا تحبها؟
كلما جلست للدراسة اشعر بالملل ولا افكر الا في اللعب.
اذا واصلنا الهروب من الدراسة هكذا فكيف سنتقدم؟
اذا ما افعل؟ كيف اجعل قلبي يحب الدراسة؟
ما رايك ان نسأل فضيلة شيخنا حفظه الله تعالى عن هذا الامر؟
نعم فكرة رائعة.
سيدي جزاكم الله خيرا، اريد ان اسالكم، اذا كان الطفل لا يحب الدراسه ويفضل اللعب، فكيف يمكن ان يحبب نفسه بالدراسه ويقبل عليها ويصبر ويستفيد؟
محترم شیخ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بچے کا دل پڑھائی میں نہ لگتا ہو اور وہ کھیل کود کو ترجیح دیتا ہو تو وہ خود میں پڑھائی کا شوق کیسے پیدا کرے؟ وہ کیسے دل لگا کر پڑھے؟
جو نہیں پڑھتے ان کے حال احوال کی طرف توجہ کرے کہ نہیں پڑھتے تو بعض اوقات کیسے دکھی ہوتے ہیں، نہ ان کو صحیح بولنا آتا ہے، نہ ان کو مطلب کوئی رہنے کا رنگ ڈھنگ سنگ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بعض اوقات بہت آزمائش پہ رہتے ہیں، پھر ان کے شادیوں کے رشتوں کے مسائل، پھر نوکریوں کے مسائل. نوکری ملی بھی تو بہت یعنی کہ ہلکی پھلکی نوکری ملتی ہے، آمدنی صحیح نہیں ہوتی، عزت بھی زیادہ نہیں ہوتی اس میں، اس طرح مطلب تکلیف سے اس کا گزارا ہوتا ہے. تو اس کو موقع کی مناسبت سے رہنا چاہیے. علم دین تو بہرحال سب کو ضروری ہے، ضرورت کے علم حاصل کرے اور عصری علوم بھی حاصل کرے، جو اس دور کے جو علوم جو جس سے مطلب حلال روزی آسانی سے بندہ کما سکے اور اس معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مطلب یعنی کہ بات چیت ٹاکنگ وغیرہ کر سکے. ورنہ پھر یہ کہ لوگوں سے الگ تھلگ، پھر یہ کہ اس میں خود اس کو بھی احساس کمتری ہو جائے گا کہ سارے لوگ تو یوں مطلب کرتے ہیں اور میں تو مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے. پھر دینی کتابیں بھی کیسے پڑھیں گے اگر پڑھنا بھی نہیں سیکھیں گے؟ تو پڑھیں گے کیسے؟ لکھنا نہیں سیکھیں گے تو اپنے عزیزوں کو لیٹر کیسے لکھیں گے؟ تو یوں مطلب اس دور میں یہ علم دین تو کرنا ہی حاصل ہو تو ضروری ہے، جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق عقائد کا علم ہو، اپنی ضرورت میں جو فرض جو چیزیں ہیں نماز روزے، تو جو جو فرض ہوگا وہ اس کے ضروری مسائل سیکھنا جاننا یہ بھی فرض ہے. تو یہ ضروری علوم کے بعد جو ہے یہ عصری علوم کا نمبر آئے گا، جو جس کا میں نے عرض کیا کہ وہ بھی سیکھے، اپنے بچوں کو یہ بھی سکھایا جائے. اس سے بھی نابلد رکھیں گے تو پھر یہ بچہ آگے جا کر خود بیچارہ تکلیف میں ہوگا، اور آپ بھی زندہ ہیں تو پھر یہ آپ کی برابر خدمت نہیں کر پائے گا. یہ دور اس طرح کا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد فیضان ہیں، فیس بک لائیو پر ان کا سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاکاری کے خوف سے کسی نیکی کو ترک کر دینا، کیا یہ درست ہے؟
یہ بھی ریاکاری ہے. اللہ کے لیے عمل جاری رکھے اور ریا کو دفع کرے، کہ ریا کے خوف سے عبادت ترک کر دینا، نیکی ترک کر دینا، اس کو بھی ریا کہا گیا ہے، کہ نہ چھوڑے اس کو. اللہ تعالیٰ اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ناک پر مکھی بیٹھ جائے ہے تو پریشانی نا، کیا خیال ہے؟ مکھی اڑائیں گے ناک کاٹیں گے، مکھی اڑائیں گے نا. تو ریا کو بھگائیں، عمل کو باقی رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. یہ یوٹیوب چینل پر عبد الحسیب سوال کر رہے ہیں، اگر کسی کی غیبت کی ہو تو کیا ہمیں اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اور کیا توبہ بھی اس کے سامنے کرنی ہوگی کیونکہ یہ گناہ اعلانیہ گناہ کیا گیا ہے؟
غیبت اگر واقعی کسی کی ہے تو یہ گناہ تو ہے، توبہ تو اس کی فرض ہے. اور اگر جس کی غیبت کی ہے اگر اس کو پتہ چل گیا تب تو اس سے معافی مانگنی ہوگی. ورنہ نہیں. مختلف اقوال ہیں تو یہ ہے کہ مطلب ورنہ اس سے معافی مانگنے کی ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہاں جس کے سامنے غیبت کی تھی, اچھا اب اس کو تو ہاں اس کو پتہ چلے گا نا کہ اس کے سامنے کسی کا عیب, غیبت ہوتی ہے کسی کے اندر موجود برائی کو بطور برائی پیچھے سے پیش بیان کرنا, یہ ہے غیبت. مثلا کسی نے جھوٹ بولا, تو جھوٹ ویسے گناہ تو ہے, لیکن اگر کسی کے نقصان پہنچانا اس سے نقصان پہنچا تو وہ پھر گناہ کبیرہ ہو جائے گا جھوٹ. تو اب یہ کسی نے جھوٹ بولا اور اس کو پتا چل گیا کہ اس نے جھوٹ بولا اور مطلب کسی کو پتا نہیں ہے. جیسے عام ایک علل اعلان ایک تو جھوٹ بولتا ہے, وہ الگ چیز ہے. یہ تو اب اس نے کسی سے تذکرہ کیا کہ یار اس نے جھوٹ بولا اور بلا حاجت, یعنی کہ وہ برائی بیان کر رہے طور پر, جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جھوٹ بولا تو یہ اس کے سامنے غیبت کی. اگر کوئی سمجھدار ہوگا تو سمجھ بھی جائے گا کہ یار تو غیبت کر رہا ہے. تو اب یہ کہ اس کو بھی اطلاع کرے کہ میں اس گناہ سے توبہ کر چکا ہوں, یا اس کے سامنے توبہ کر لی, میں یار توبہ کرتا ہوں, میرے منہ سے یہ غیبت ادا ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یوٹیوب چینل پر اسلام بہن کا سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ رمضان المبارک میں میں صرف کھانے بناتی ہوں لیکن میرے والدین چاہتے ہیں کہ میں کافی تعداد میں مختلف ڈشز بناؤں. میری خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کروں اور اس وقت کو عبادت میں گزاروں. ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟
ماں کہتی ہے زیادہ ڈشیں بناؤ.
جی
ہے نا, تو اب یہ کہ ماں کی اطاعت, ماں کی فرما برداری کی نیت کر لے کہ ماں کی دل جوئی ہوگی اور ہمارے گھر کے افراد ہیں ان کا بھی دل خوش ہوگا اس سے, تو یہ ڈشیں بنائے, تو یہ بھی ثواب ہے, عبادت کا کام ہے. اس کے لیے اچھی نیت سے کرے, کیونکہ اب مرنا پھر ماں ناراض ہو رہی ہے اب یہ نہیں بناتی تو ماں کو ناراض کرنا یہ بھی تو کوئی اچھا کام نہیں ہے نا. ہاں ماں کو چاہیے کہ وہ اس کو ریلیکس دے اور تلاوت کی طرف اس کو جانے دے. تلاوت جا بیٹا, تلاوت کر, میں ہوں نا, میں ہوں تمہاری دوسری بہن ہے. جو تلاوتیں نہیں کرتے, عبادت میں دل نہیں لگاتے, ان کو اس کام پہ لگا دیا جائے اور یہ تلاوت کرے, ساتھ بھی دے تلاوت بھی کرے, یا آپس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ اس طرح کر لیں. مطلب یہ مشورہ تن عرض کر رہا ہوں, بہو بھی ہوتی ہے, لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا ایسا, خالی ماں بیٹی ہے, باقی بیٹے ہیں تو بیٹوں کو بولنا بیکار ہے کہ پکوڑے تلو. بیٹے کیا تلیں گے, اپنی انگلیاں تل لیں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. نہیں ہوتا نا, مردوں کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا عام طور پہ پکانے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیا اس پہ کوئی ثواب بھی ملے گا اگر اس طرح کا آپس میں کوئی تعاون کریں؟ اور کہ ہوتا ہے کہ بہو سے زیادہ کام لینا اور خود یا بچیوں بیٹیوں کو تھوڑا سا دور رکھنا, تو اگر یوں آپس میں کوآرڈینیشن ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا تعاون ہو تو اس میں کیا کیا اور نیتیں ہوں کہ جس سے ثواب بڑھ جائے؟
ہاں ظاہر ہے کہ وہ نفرت بڑھے گی اس سے, کہ اگر بہو کو بالکل یعنی کہ وہ کام والی بنا دیا, ماسی بنا دیا اور ساس سے ٹھانی بنے, اور بیٹیاں ساس کی جو ہیں یہ بھی چھوٹی چھوٹی سٹھانیاں ہوں, تو بہو گھر بچانے کے لیے ہو سکتا ہے بیچاری لگی رہے کب تک. ایسا نہ کیا جائے, انصاف کیا جائے, بیٹی بھی کام کرے بہو بھی کام کرے, بہو کو بھی احساس کم سے کم اس کا ہو کہ اب ہے تو بہو تو انڈرسٹوڈ ہے, تو اس کو احساس نہ ہو کہ میرے ساتھ بہو والا سلوک ہے, ان کے ساتھ بیٹی والا سلوک ہے. سب کو مطلب بیٹیوں کی طرح رکھے گی نا, گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا, تعلقات بہت اچھے رہیں گے, خاندان آپ کا مدینے طرف اڑے گا, ورنہ پھر پریشانیاں جو ہو رہی ہیں آج کل, گھر خراب ہو رہے ہیں, جھگڑے لڑائی روٹ من یہ چل رہا ہوتا ہے, تو یہ تھوڑا اگر بڑا دل رکھے نا گھر کے سارے افراد تو انشاءاللہ زیادہ خرابی نہیں ہوگی گھر میں، بلکہ نہیں ہوگی بالکل، اگر احتیاط کریں اور شریعت کو پیش نظر رکھیں، ظلم میں سمجھیں، ظلم کس کو بولتے ہیں، ایک دم بلا وجہ جھاڑ دیا، ناحق جھاڑ دیا، چاہے بہو کو جھاڑا چاہے بیٹی کو جھاڑا، گناہگار تو ہوگی، دل آزاری تو ہوگی نا اس کی، یہ ہمارے ہاں یہ کافی ہوتا ہے۔ پھر بدگوئی ہوتی ہے کہ یہ جب سے چڑیل آئی ہے نا گھر میں، گھر کا امن خراب ہو گیا ہے، ابھی چڑیل یہ ہے یا کوئی اور ہے، یہ تو خود اللہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کس کی وجہ سے امن خراب ہوا ہے، تو یوں بھی مطلب ہوتا ہے، تو اللہ پاک بس کرم فرمائے ہماری وہ بیٹیوں کو، ساس نند سب کو اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو آرام بھی چاہیے، سب کو مطلب کھانا بھی چاہیے، اور سب مل جل کر اگر کام کو مینیج کریں گے نا تو انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا، ایک کو بھی یوں نہیں لگے کہ یہ مجھے زیادہ گھسیٹا جا رہا ہے، یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کسی کو، سب ہاتھ بٹائیں تو مکہ مدینہ ہو جائے، اگر اس گھر کے مرد بھی ہاتھ بٹانا چاہیں، ان کے ہاتھ بٹانے سے کوئی حرج نہ ہوتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھر کے مرد عام طور پر یہ کام نہیں کرتے، تقسیم یہ کما کے لاتے ہیں یا اور کچھ نہ کچھ کام ان کے بھی ذمے ہوتے ہیں، خریداریاں وغیرہ جو بھی ہو، لیکن مرد جو ہے نا یہ پکانے میں انٹرفیئر نہ ہی کریں، مطلب نہ گھر میں رہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر مرد گھر میں رہیں گے، جیسے اب آج کل ہو سکتا ہے گھریلو جھگڑے بڑھ گئے ہوں گے، کیونکہ آج کل آن لائن کاروبار، آن لائن یہ سسٹم بڑھ گیا ہے، تو یہ گھر میں پڑے رہتے ہوں گے اور آن لائن یہ کاروبار کرتے ہوں گے، پھر یہ باورچی خانے میں جھانکتے ہوں گے، آج بھائی کیا کیا ہو رہا ہے، کیا پکے گا، دیکھو یوں نہیں اور یوں، دیکھو یوں، کل نمک زیادہ ڈال دیا تھا، آج تھوڑا ہوش میں رہنا، اور چائے پھیکی پھیکی پکڑا دی تھی مجھے، روزہ رکھتا ہوں تم کو پتا نہیں ہے، سر چڑھ جاتا میرا، چائے تھوڑی کڑک ہونی چاہیے، تو یہ کڑک اور بے دھڑک جو شروع کر دیں گے نا، یہ گھر میں مرد رہے گا تو یہ کڑکڑ کرتا رہے گا، تو پھر اس کی بھی ہو سکتا ہے گھومے، بولے ٹھیک ہے اب آپ پکا لیجئے، آج آپ پکائیں میں آپ کے ہاتھ کا کھاتی ہوں، تو یوں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، تو گھر میں مرد کو رہنا نہیں چاہیے، مرد مطلب باہر ایسا کاروبار اپنی مصروفیات رکھے کہ یہ گھر میں تھکا ہارا آئے اور سو جائے، تو مطلب گھر میں ماحول صحیح رہے گا، گھر میں پڑا رہے گا تو مشکل ہو جائے گا، بیٹا بھی پڑا رہے گا تو ماں مطلب خلاف ہو جائے گی، شوہر پڑا رہے گا تو بیوی خلاف ہو جائے گی، یہ مطلب جن کو جو میں کہہ رہا ہوں نا، بعض لوگ مسکرا رہے ہوں گے ہمارے گھر کی بات کر رہا ہے، اس کو کیسے پتا چلا، میں بھاپا ہوں، مجھے تجربہ تو ہے نا دنیا کا، سنتا تو رہتا ہوں نا میں بھی لوگوں کی باتیں، کہ گھر میں مرد ہوگا زیادہ وقت رہے گا، تو مجھے تو یہاں تک بھی کہنے والوں کیا کہ اس کو 12 ماہ کے لیے بھیج دو، اس کو 1 ماہ کے لیے قافلے میں بھیج دو، ہم سکون دو گھر میں، سکون دو، کڑ 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 گھر میں انٹرفیئر کرنا، تو جس کا کام ہے اسی کو ساجے، ہم ہر معاملے میں اگر مرد کڑ کڑ کرے تو عورت بھی پھرے گی، عورت کڑ کڑ کرے اس کے معاملات میں تو یہ بھی پھرے گا، تو یہ سب ایک دوسرے کے مطلب اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں۔
وہ جب کووڈ کا دور تھا نا حضور، کورونا جس کو یاد ہوگا آپ قوم کا بھولے گی، اس میں گھر ٹوٹنے کے واقعات زیادہ میں آئے تھے، اور یہ وجہ یہی تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو شاید مزاجن اتنا زیادہ ان کا واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن اب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں نا تو دیکھنے سننے والوں میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے حضور، ایک ورڈ اصطلاح ہمارے معاشرے میں آئی ہے ورک فرام ہوم، یہ کووڈ سے یہ چلا ہے، یعنی گھر بیٹھ کے کام کریں، اچھا اب آن لائن بزنس ہو گیا ہے، اس طرح کے جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو بزنس ہونا شروع ہوئے ہیں، تو ایک بڑی تعداد جو اس لائن میں ان کی تعداد کی بات کر رہا ہوں، اب وہ دفتر لے کر ملازم رکھ کر دفتر کے کرائے وغیرہ بھرنے کے بجائے انہوں نے اپنے گھر کو اور اپنے کمرے کو ہی انہوں نے یہ اپنا بزنس کا ذریعہ بنا لیا۔ اچھا اس میں بعضوں کے بزنس وہ ہیں جو رات کے ہیں، یعنی یوں سمجھو ہمارے جب 10-11 بجیں گے تو ان کا کاروبار شروع ہوگا اور صبح 6-7 بجے تک کاروبار چلے گا, اور اس کے بعد ان کے سونے کی باری آئے گی, گھر والوں کو اٹھنے کی باری آئے گی, ان کے کام کی باری آئے گی تو گھر والوں کے سونے کی باری آئے گی. اب یہ جو گھر کے اندر جو دفتر بن چکا, اب فون بجے گا, یہ سب ہوگا, باتیں ہوں گی, شور ہوگا, تو آئی تھنک اس سے بھی گھر میں پرابلم ہونے کے اندیشے ہیں. ٹھیک ہے آپ کا کاروبار, آپ کا کام کاج یہ ہو چکا ہے, لیکن اس کے لیے بھی سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ آپ کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹا موٹا آفس وغیرہ لے کر, کوئی اس طرح کی ترکیب لے کر, تاکہ گھر کے اندر جو گھر میں رہنے والے ہیں فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, ورنہ آپ اپنے دو پیسے بچانے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ گھر داؤ پہ لگا دیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟
بالکل یہ درست فرما رہے ہیں آپ. میں نے جب فیضان سنت کا کام شروع کیا شروع میں تو ہمارا گھر موسیٰ لینڈ میں تھا, اتنا بڑا مطلب جگہ نہیں تھی ہماری. تو اب یہ کہ میں نے کام شروع کیا تو میرے پاس اکا دکا سہوائے آتے تھے ضرورتاً, ملنے والے اپنی جگہ پر ملنے والے, پھر یہ کہ میرے ساتھ تعاون کرنے والے. اب میں سمجھ گیا کہ گھر میں شادی زار بھی میری بہن نے کیا ہوگا تکلیف کا کوئی, اب مجھے برابر یاد نہیں ہے, لیکن ایسا میں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ پرابلم ہو رہا ہے. حالانکہ دروازہ الگ تھا, ان کا دروازہ الگ تھا, لیکن پھر بھی آوازیں, باتوں کی آوازیں, آنا جانا, مطلب تو اس طرح میں نے خود ہی مطلب یعنی کہ گھر بدل دیا. میں کسی اور کے گھر جا کر بیٹھ گیا اسائی بھائی کے, تو اس طرح میں نے کئی گھر بدلے. ایک جگہ چٹکلا ہوا تھا, ایک جگہ کچھ ٹائم کام کیا میں نے, پھر اس نے جس عزیز کے تھرو ان کے گیا تھا, میں اپنے عزیز کو بولا کہ اب اس کو بولو یہ گھر دراصل اس کو ہم نے اس لیے بٹھایا تھا کہ یہ آئے گا, اس نے سن کی وجہ سے یہ آئے گا تو یہ گھر یہ کرسا تھا بک نہیں رہا تھا, اب اس کا گاہک آ گیا ہے. تو یہ کہ مجھے چھٹی مل گئی, مکان بک گیا ہوگا تو اس لیے جگہ دی تھی مجھے. چلو اللہ ان کو بھی برکت دے, ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. یہ اس طرح میں گھوم پھر کر چند مکانات میں بدل بدل کر گھر سے دور رہ کر, کیونکہ گھر میں پھر وہ مشکل ہو گیا نا کام کرنا, تو اس لیے میں نے ایک بار فیضان سنت آ گئی. یہ وہ آ گئی جو پہلی, اس کے بعد اب بھی مطلب میں اب وہ گھر کی صورت وہ نہیں ہے, اب اوپر نیچے ترکیب ہے, اتنا پرابلم اب نہیں ہوتا. اب تو خیر وہ انداز زندگی کا میرا تبدیل ہے.
رفیق الحرمین حضور,
رفیق الحرمین بھی 8 مہینے تک میں گھر سے دور رہ کر اپنے حاجی عبدالحبیب گنگ چھوٹے تھے, ان کے ابو بڑی محبت کرتے تھے, یہ بھی محبت کرتے تھے چھوٹے مطلب, تو ان لوگوں نے مطلب یہ دیکھا مجھے اپنے, میں نے بھی کمال کر دیا تھا ککری گرنڈ میں شاید کورنگی میں, میں رفیق الحرمین حج کی کتاب لکھنی ہے مجھے, تو اب میرے پاس جگہ کا مسئلہ ہے کیسے لوں. تو یہ عبدالحبیب نے اپنے باپ کو بولا کہ ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیں, تو یوں ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں جاؤ. تو 8 مہینے ان کے گھر, ان کے گھر پہ رہا تھا, خدمت بہت کی تھی یار, ان کی امی نے بہت خدمت کی تھی, پکا پکا کے, کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا, مجھے اس کی شکل بھی نہیں پتا. مطلب ایک بات کرتا ہوں کہ وہ عورتیں ویسے عام طور پہ عقیدت مند ہوتی ہیں زیادہ تر, تو پکا پکا کے کھلاتی تھی مجھے, اپنے ہاتھ سے پکاتی تھی, یہ بھی پتا چلتا تھا وہ کام والی سے نہیں پکواتی تھی, میں پکاؤں گی جو مجھے یاد پڑتا ہے. اب تو وفات دونوں ماں باپ فوت ہو گئے, اور وہ ان کے والد تو بڑے ماشاء اللہ سخی تھے, مجھے آفر کی تھی ہر سال ہمارے پیسے سے حج کرو گے آپ, میں نہیں کرتا تھا, ایک بار ان کے پیسوں سے حج کیا تھا. اللہ ان لوگوں کو برکت دے, دین کی خدمت اللہ ہم سب سے لے لے,
آمین آمین.
تو یہ اس طرح مطلب رفیق الحرمین بھی کت کام جو یہ وہاں ویسا یادگار علاقہ تھا. اللہ اللہ, وہ گرمیوں کے دن آئے تو میرے پاس پہلا وہ مطلب میرا تجربہ تھا گرمیوں کے دن کا وہاں پر اسی جگہ پر, تو وہاں بنگلے تھے, مطلب بنگلوز ایریا بولیں, پوش ایریا بولیں, جو بولنا ہو بولیں, تو اس میں جگہ جگہ پھول کھلے گیا, باہر آئی نا گرمی میں باہر آتی ہے, تو بنگلوں سے باہر لٹک رہے تھے وہ بیلیں وغیرہ, سب گلابی گلابی لال لال پھول پھول پھول. تو پھر وہ مجھے سوجھی گیا تو میرے کلام میرے ذہن میں مرتب ہوا. جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے دل مگر دشت مدینہ کا ہی شہدائی ہے. یہ تو کہ بھلے بہار آ رہی ہے یہ اپنی جگہ پر اچھی لگ رہی ہے لیکن میرا دل ان پر نہیں, میرا دل تو مدینہ کے صحرا پر ریگستان پر قربان دل مگر. پھر پورا کلام یہ مرتب ہوا جو اب نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ نیا آتا ہے تو پرانا پھر نئی نئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, نئے نئے کلام لوگ پسند کرتے ہیں, یعنی خوان پسند کرتے ہیں, اس طرح پرانے کلام جو چھپ جاتے ہیں.
یہ پڑھا بہت گیا تھا حضور کلام
جی,
اس وقت بہت کلام پڑھا گیا, تبھی تو ہم تو اتنے 91 میں ہم دعوت اسلامی میں آئے تھے, مگر اس وقت جب میں دعوت اسلامی میں تب بھی یہ کلام پڑھا جاتا تھا جو آپ یہ فرما رہے نا.
جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے دل مگر اپنا تو,
دل مگر دشت مدینہ,
دل مگر دشت مدینہ کا
تمنا
ہی ہے.
اس کی طرز بھی مجھے یاد ہے, جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے دل مگر
خوشنما پھول گلستان میں کھلے ہیں لیکن میرا دل خار مدینہ ہی کا شہدائی ہے. خوشنما پھول باغ میں کھلے ہوئے ہیں مگر میرا دل مدینے کے کانٹے کا شہدائی ہے, خار مانے کانٹا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اچھا یہاں پر مشورہ میں دینا چاہوں گا آج کی جنریشن کو جو ورک فرام ہوم کے لیے بے چین ہے اور گھر کے اندر مسائل ہو رہے ہیں جیسا کہ بیان بھی ہوا اور ہو رہے ہیں اور یہ پتہ بھی ہے, سوشل پلیٹ فارم پر بھی اس طرح کے ایشوز ہیں, باقاعدہ اس کے اوپر ٹاپکس آ رہے ہیں اور یہ ایک واقعی ایک برننگ ایشو بھی بنتا چلا جا رہا ہے. تو آپ ایک وقت بروکر ہوتے ہیں نا, بروکر یان کے بروکر اس طرح کے جو بروکر ان کے کام بھی فون پر ہی ہوتے ہیں, بروکر جا کے بورے اٹھا اٹھا کر لا کے کوئی ڈلیوری نہیں کر رہے ہوتے, یہ بھی چاہتے تو اپنے گھر پہ بیٹھ کر ہی یہ بروکری کا کام کر سکتے تھے. فلیٹ والے بھی یہی ہوتے ہیں بھائی جا کے دکھانا تو پھر آگے, لیکن انہوں نے اپنی دکانیں بنائی ہوئی تھی, یہ اپنی جگہ بیٹھک جس کو کہتے ہیں وہ بناتے تھے تاکہ صبح 8-9 بجے گھر سے نکل جاتے تھے اور آرام گھر پر آتے تھے. یہ فون پر ان کے کام ہوتے تھے, یہ خود کو دوڑ بھاگ اتنا تو کئی ایسے ہیں جن کے دوڑ بھاگ کا کوئی کام نہیں تھا, فون پر ہی کام ہوتا ہے. تو یہ بھی ورک فرام ہوم کے نام پر گھر پہ بیٹھ سکتے تھے مگر یہ گھر پر نہیں بیٹھے. زیادہ آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ گھر پر بیٹھ کر گھر والوں کے لیے آزمائش بننا یہ کہیں بھی شاید درست نہ ہوگا.
ہر بروکر گھر میں بیٹھ کر کام نہ کرتا ہو سکتا ہے, کسی کو تو وہ نکالتی ہوگی لڑائی کر کے, کسی کو یہ کہ گھر میں موافق نہیں آتا ہوگا. پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, آپ پرانی شاید باتیں کر رہے ہیں تو وہ لوگ آ کے بھی تو بات چیت کرتے ہوں گے نا, بارگیننگ یہ وہ, مطلب اس کے باقاعدہ ایک کام پھر جانا پڑتا تھا, جا کر سودے کروانے پڑتے تھے بروکروں کو, اب بھی کروانے پڑتے ہوں گے.
یہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر پہ حضور یہ گھر پہ نہیں بیٹھتے تھے, نکل جاتے تھے ان کی دکان ہوتی تھی اپنے کپڑا مارکیٹ,
ان کو پارٹیوں کے پاس جانا پڑتا ہے, خالی فون پر ہر سودا ہو جائے ضروری نہیں ہے.
جی جی
پہلے جو میں دیکھتا تھا نا تو جاتے تھے. بہرحال یہ کہ بروکر ہو یا ورکر ہو جو بھی ہو یا نوکر ہو, گھر میں نہیں, گھر میں لمیٹڈ ٹائم, گھر والے یاد کریں کہ اب آئیں گے کب, آپ آتے ہی نہیں ہیں, بہت دیر لگا دیتے ہیں, یہ وہ, نہ کہ اب کب نکلیں گے, کب جائیں گے, کب جان چھوڑیں گے. گھر میں بندہ پڑا رہے اس کی ویلیو نہیں رہتی. تو لمیٹڈ حق تلفی نہ ہو کسی کی بھی گھر کے فرد کی, لیکن زیادہ دن پڑا زیادہ دن میں وقت گزارنا گھر میں یہ بعض وقت لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ اعتکاف کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. جو چیز ہم نے دیکھی بھی صحیح ہے اور ہم نے محسوس بھی کی وہ یہ کہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں, بعض اوقات ان کی عمر ہوتی ہیں 65-70 سال عمر ہوتی ہیں, بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کا ابھی تک نماز کا طریقہ نہیں آتا, تو یہ وحدت تحریک دعوت اسلام ہی ہے کہ جس کے اس اعتکاف کرنے کے اندر یہ جدول شامل کیا گیا ہے, باقاعدہ ان کو نماز کا طریقہ پریکٹیکل کر کے سکھایا جاتا ہے.
ماشاء اللہ لہجہ میں اعتکاف پر ہمیں بہت سارا سیکھنے کو ملا ہے, جس میں قرآن مجید اور نماز کا تلفظ ہم نے ٹھیک کیا ہے, مدنی قاعدہ پڑھا ہے اور مدنی قاعدے کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ تلفظ جو ہے وہ درست ہوا ہے.
میرا نام طاہر بشیر ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جی 11 اسلام آباد میں ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اعتکاف کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں سحری اجتماع بھی ہوتا ہے اور افطار اجتماع بھی ہوتا ہے. الحمدللہ ان اجتماعات کے اندر تلاوت قرآن پاک, نعت شریف اور رکعت انگیز دعائیں بیانات ہوتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں معتکفین صرف پردے لگا کر بیٹھتے نہیں ہیں, یہاں پر الحمدللہ انہیں دین کا درس دیا جاتا ہے.
میرے لیے سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے یہ ترغیب دلائی کہ تمام معتکفین, یہ امام شریف باندھ رہے ہیں, آقا کی سنت ہے, اس کی برکتیں بھی آپ نے ارشاد فرمائیں. الحمدللہ سکر فیضان مدینہ کے جو معتکفین ہیں ان کو عرض کی گئی اللہ پاک کی رحمت سے, اس وقت تقریباً 100 سے زائد ہمارے شرکائے اعتکاف نے اپنے سر پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت امام شریف کا تاج سجا لیا ہے.
مولایا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبک خیر الخلق
کلہم. مبارک ہو سب کو, اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. اعتکاف کے بعد بھی امامہ شریف سر پہ رہے.
میرا مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. بعض اسلامی بھائی نماز ادا کرتے ہیں اور سجدے میں ان کا پاؤں اٹھا ہوتا ہے, جس سے ان کی نماز صحیح ادا نہیں ہوتی. ایسے اسلامی بھائی کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں مڑ جائیں اور ان کا یہ زمین پر جو حصہ لگتا ہے نا, یہ لگے پیٹ, انگلیوں کا پیٹ لگے اور یہ 10 انگلیاں قبلہ روح ہو جائیں مڑ کے. چھوٹی چھوٹ جاتی ہے کبھی کبھی, انگوٹا چھوٹ جائے گا, چھوٹی زیادہ چھوٹتی ہے. تو یہ اس طرح اپنے عادت بنائیں گے نا, ایک معیار قائم کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائے گی. تو جب 10 انگلیاں قبلہ رو ہو جائیں گی نا, تو اس میں فرض بھی پورا ہو جائے گا, واجب بھی پورا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی. نماز کے احکام میں یہ مسئلہ موجود, یہ مسئلہ موجود بہار شریعت میں بھی, یہ موجود فتح رضویہ میں بھی موجود. میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو مختصراً سمجھانے کی کوشش کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ الٹا رکھتے ہیں, اب اس کو سمجھائیں کیسے ہم؟
یہ ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے, یہ سن سن کر جو بھی سوال کرتا نا, یہ بولتا ہم سمجھائیں کیسے. یہ آپ نے نوٹ کیا؟ میں نوٹ کر رہا ہوں. یا تو ایک مخصوص مطلب یہ کچھ سکھانے والے ہیں یا خود سیکھے ہوئے ہیں جو یہ سوالات کرتے رہتے ہیں. یہ سمجھائیں کیسے, ہر ایک کو سمجھانا نہیں آتا. ٹیچنگ اور چیز ہے اور سمجھنا اور چیز ہے. ٹیچنگ کے لیے آپ کو 63 دن کا تربیتی کورس دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں کرنا ہوگا یا آن لائن سکھانا, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بولتے ہیں, مطلب بزرگ اس میں بولتے ہیں کیسے سکھائیں, ان کو کیسے سکھائیں. پہلے بولتے تھے کہ آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں فلاں کو, درس نظامی والوں کو, حافظ صاحب کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں انہیں بنا سنورا دیکھنا چاہتا ہوں, امامہ ہو, سنتوں والا لباس ہو, تو یہ بولا کرتے تھے. پھر میں نے درخواست کیا, رہی یہ سن سن کر میرے کان پک گئے, الفاظ تبدیل کرو. تو اب یہ شاید آج کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے فرق پڑے. آپ خود سمجھائیں, اگر سمجھانا آتا ہے تو نماز کے احکام کھول کے دکھا دیں گے, یہ مسئلہ لکھا ہوا آپ اس پر عمل کریں, میں آپ کو سکھاؤں. کیسا سکھائیں گے؟ آپ یہ سب سیکھ لیں گے ایک دم جھٹکے میں, سمجھے؟ اور پھر یہ کہ سارا یاد بھی رہ جائے گا, اور یہی جا کر وہاں حکایت کر دیں گے، سنا دیں گے، تو یہ بہت مشکل کام ہے. تو ایک دم سے سوال کر کے جواب میں سیکھنا مشکل ہے، سیکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، سننا آسان ہے، سیکھنا مشکل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام مزمل ملک ہے، گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی شریف کے خط بناتے تھے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
اللہ اکبر، ہمارے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کا خط لمبائی اور چوڑائی میں بناتے. حوالہ سنن ترمذی جلد 4 پیج نمبر 472، حدیث نمبر 2762. محقق علی الاطلاق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خط لینا برابری اور مزید بہتری کے لیے ہوتا. اس طریقے سے داڑھی کا خط لینا سنت ہے. اس کو مطلب اگر یہ خط سے مراد یہاں یہ لیا تو یہ ایک مٹھی سے بڑھ گیا تو کاٹیں، یہاں سے ایک مٹھی سے بڑھ گیا تو کاٹیں، یہ ہاں یہ مراد یہاں لی گئی ہے. اور ویسے ہمارے یہاں عرف میں خط اس کو بولتے ہیں، یہاں سے جو لیتے ہیں نا یہ خط بنانا. اور سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ہے اس میں، خط کے گردے دہن وہ دلارا پھبن، سبزے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. یہی ہے دوسرا مصرع. شاید یہ اعلی حضرت کا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط جو ہے نا یہ یہاں کا، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کوئی بال آگے پیچھے جاتا ہی نہیں تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے یہ تکلف والا حسن نہیں تھا، جیسے ہم لوگ تکلف کرتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، ہم سرکار جیسے ہو بھی نہیں سکتے. تو یہ خط مبارک پہلے سے اس طرح جیسے ہمارے یہاں بعضوں کو کرنا پڑتا ہے کہ بال جو مطلب ایسے رویں ٹائپ کے بال ہوتے ہیں، یہ جو بال سالڈ بال ہیں ان کو نہیں لینا ہے، لوگ اس کو گہرائی میں لے لیتے ہیں، اس کو نہ چھیڑے ہم. یہ جو رویں رویں ہوتے ہیں نا جو بعضوں کا مدنما لگتے ہیں، تو اس کو لے سکتے ہیں، اس کو لے لیجئے، ٹھیک ہے نا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت حاجت نہیں ہوتی تھی، یہ بنا بنایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں سے جو لیتے ہیں، یہاں سے ایک تعداد ہے، داڑھی پوری ہوتی ہے لیکن یہاں سے لے رہے ہوتے ہیں، مذہبی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا. یہاں جو ہے نا یہ نچلا ہونٹ، اس کے نیچے جو بال ہیں نا یہ سب داڑھی میں شامل ہیں. تو اس حصے کو بچی داڑھی یا بچی داڑھی کہا جاتا ہے. تو یہاں سے لینا یہ بھی ناجائز ہے، یہ داڑھی کو ہی لینا ہے. صرف وہ بال کاٹ سکتے ہیں ضرورت پڑے تو، کہ جو آ کر کھانا پینا ہو، ایسے موقع پر یہ منہ میں آ جاتے ہوں، بات کرتے ہوئے منہ میں آ جاتے ہوں، رکاوٹ بنتے ہوں کسی طرح بھی، تو اتنے وہی بال کاٹ سکتے ہیں، زیادہ نہیں. اس کی یہ یوں کر کے چمکاتے ہیں ادھر، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچیں، توبہ کریں. اس سے داڑھی بالکل پوری رکھنی ہے، چھیڑ خانی نہیں کریں اس کی. وہ داڑھی بھی وہی جو ایک مٹھی یہ ادھر سے یہ ہڈی دے وہ انگلی رکھے، ادھر سے بھی پکڑیں گے تو پھر ادھر سے پکڑیں گے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا، داڑھی رہے گی کیا. تو بالکل جو بال لٹک رہے ہیں، کھال کو ہڈی کو نہیں چھیڑنا ہے، صرف لٹکے ہوئے بالوں کو پکڑ کے پھر اس کے نیچے جو بال نکلے نا اس کو کاٹتے ہیں. اس کو کاٹنا اعلیٰ حضرت نے سنت لکھا ہے، ایک مٹھی سے جو زائد ہے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام شمس ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، کیا ایسی قسم کی احادیث یا روایات ہے کہ شیطان قبر کے اندر آتا ہے بہکانے کے لیے؟
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان نوادر الاصول میں امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے، جسے اعلیٰ حضرت نے بھی اذان الاجر کے اندر بیان کیا ہے. تو ان کا یہ ہے کہ قبر میں آتا ہے اور اشارہ کرتا ہے اپنی طرف.
جب مر ربو کا سوال ہوتا ہے نا قبر میں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو اس وقت شیطان ظاہر ہو کر اشارہ کرتا ہے، کہہ دے کہ یہ میرا رب ہے. لیکن اللہ پاک جس کی مدد فرمائے گا اس کے منہ سے یہ نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اللہ پاک شیطان کے شر سے بچائے، یہ ہر جگہ تنگ کرتا ہے اور ایمان لینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. اللہ اس کو ناکام و نامراد کرے اور ہم سب ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
دانتوں کی صفائی ہمیں منہ کی بدبو اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے. کپڑوں کی صفائی ہمیں برے تاثر سے محفوظ رکھتی ہے. بستر کی صفائی ہمیں الرجی اور جلدی مسائل سے محفوظ رکھتی ہے. پھلوں کی صفائی ہمیں جراثیم سے محفوظ رکھتی ہے.
جبکہ مال کی صفائی اس کو کم ہونے سے محفوظ رکھتی ہے.
مال کی صفائی وہ کیسے؟ کیا نوٹوں کو دھوئیں گے؟
مال کی صفائی زکات میں ہے. زکات مال کو چوری ہونے، چھن جانے، جل جانے، ہر نقصان سے محفوظ رکھتی ہے. بلکہ اس سے مال کم نہیں مزید بڑھتا ہے. اور صرف یہی نہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو.
سبحان اللہ، آپ بھی اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اور نیکی کے کاموں میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. دادا ابو، یہ میری طرف سے میری دعوت اسلامی کے لیے.
حمزہ بیٹا، آپ نہیں دے سکتے، ابھی آپ بچے ہیں.
پیارے امیر اہل سنت، ہم چھوٹے بچے اپنی دعوت اسلامی کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ، بڑا دلچسپ. یہ بھی اے آئی جنریٹ لکھا ہوا نہیں نظر آیا، کوئی لکھنے کی ترکیب بنا لیجیے اس کی،
انشاءاللہ.
یہ اپنے زکات یا خیرات، یہاں زکات مراد نہیں ہے، ڈونیشن، جیسے کہ ایوری ڈونیشن، تو اس میں نابالغ بچہ تو دے نہیں سکتا اپنے پلے سے، اپنی خوشی سے بھی اپنا ذاتی مال نہیں دے سکتا رائے خدا میں، نہ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، راضی خوشی بھی گفٹ نہیں کر سکتا. نابالغ لے سکتا ہے، دے نہیں سکتا، فائدے میں نہیں ہوں. لیکن اس ثواب سے بھی تو میرے میں نا، دینے والے ثواب سے. تو اور مطلب یہ کہ ابھی پڑھیں، حفظ کریں اور تھوڑا سمجھدار ہو جائیں بچے، تو جب اہل ہو جائیں تو درس نظامی کریں. دعوت اسلامی کے جو بھی اپنے ادارے ہیں، مدارس المدینہ، جامعات المدینہ وغیرہ، ان کی رونق بنے. اور ساتھ میں جب سمجھدار ہو جائیں دعوت اسلامی کا کام بھی کریں. جیسے بعض بچے سمجھدار ہوتے ہیں، اردو پڑھ سکتے ہیں اچھی طرح، تو گھر میں درس دیں، پڑھ کے سنائیں فیضان سنت وغیرہ. اپنے اگر آپ کی عمر 10 یا 12 سال ہو گئی اور آپ کے ابو یا سگے بھائی، کزن نہیں، منہ بولے نہیں، سگے بھائی کے ساتھ قافلے میں سفر بھی کر سکتے ہیں. ایسا بچہ جو سمجھدار ہے، اب عمر کا بھول گیا ہوں میں کتنی ہم نے طے کی تھی،
یہ درست فرمایا ہے،
10-12
اسی طرح 10-12 ہی ہے
کہ اتنی عمر کا بچہ سگے باپ، منہ بولا بیٹا اور یہ نہیں، سگا باپ یا سگا بھائی قافلے میں جائے تو ان کو لے جا سکتا ہے، ان بچوں کو. اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو اجازت ہم نہیں دیتے، ان کو سنبھالے گا کون؟ سگا باپ ہوگا سنبھالے گا، سگا بھائی ہوگا سنبھالے گا، اور کوئی مطلب کوئی نقصان دے، امر پیش آنے کا چانس کم ہو جائے گا نا، بہت کم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ جو قرآن پاک میں بتایا گیا کہ درمیان والی نماز، یہ کون سی نماز ہے؟
نماز عصر، صلاۃ الوسطی، نماز عصر، فجر، ظہر اور مغرب و عشاء، یہ دو دو ہوئیں اور بیچ میں یہ نماز عصر کی آئی، تو صلاۃ الوسطی معنی بیچ کی نماز. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال ہے پیارے امیر اہل سنت سے کہ میں اکثر کبھی نماز میں جاتا ہوں یا دوسری یا تیسری صف مجھے ملتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ چار آدمی اس طرف کھڑے ہوتے ہیں، تین آدمی اس طرف کھڑے ہوتے ہیں، کچھ بیچ میں بچے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ میں کیا کروں، ان کے ساتھ ٹچ ہو جاؤں یا وہاں ٹچ ہو جاؤں یا اکیلے سینٹر میں کھڑا ہو جاؤں، تو آپ مجھے رہنمائی کر دیجئے اور آپ پر بہت بہت رحمتیں ہوں.
آمین.
اور باپا جان سے کہہ کر میری بچی کے لیے اسپیشل دعا کروا دی.
دعا کہیے بچی کے لیے. اللہ کریم آپ کی بچی کے حق میں آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہو تو ہو جائے. یہ صفوں کا ایسا ہے کہ جیسے کہ صف بنی، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے امام پر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر امام کے جو بالکل پیچھے ہوتا ہے اس پر رحمت اترتی ہے، پھر امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہوتا ہے اس پر رحمت اترتی ہے، تو یہاں تک کہ برابر والے پر، پھر اس سیدھے ہاتھ کے برابر والے پر، یوں. اچھا، اور اس کے بعد جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو اب الٹے ہاتھ پر جو ہے امام کے الٹے ہاتھ پہ جو پڑھ رہا ہے، یہ بیچ والے کے الٹے ہاتھ پر، اس پر رحمت اترتی ہے بتدریج، اس طرح پہلا دوسرا تیسرا آخر تک، پھر اس کے پیچھے والے پر جو عین پیچھے ہے، تو اس طرح یہ اللہ حاض القیاس یہاں. اچھا، اب لوگ تھوڑے ہیں تو اس صورت میں صف کو بیلنس کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ اب یہ سیدھی طرف رحمت کا سنا تو اب سیدھی طرف کا تو بھر گیا پورا اور الٹی طرف ایک بھی نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، دونوں طرف بیلنس ہو. مثال کے طور پر کل سات اسلامی بھائی ہیں، صف بناتے ہیں، امام آگے ہے، تو ایک تو بیچوں بیچ امام کے عین پیچھے ہے، دونوں طرف تین تین ہو جائے، یہ نہیں کہ ایک طرف چار ہیں ایک طرف دو ہیں، یہ نہ ہو. یہ مثال دے کر آپ کو سمجھایا میں نے، تو اس طرح کریں. رہے بچے، تو بچہ اگر صفیں ترتیب پا رہی تھیں اس وقت ایک بچہ تھا، مگر وہ ایسا بچہ ہو سمجھدار کہ جو نماز جس کو آتی ہو، تو وہ کہیں بھی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، پہلی صف میں بالکل امام کے عین پیچھے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لوگ نہیں کھڑے ہونے دیں گے یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کھڑا ہو سکتا ہے. اچھا، ایک سے زیادہ ہوں اسی طرح کے بچے تو وہ ان کی صف پیچھے بنے گی. اب وہ چھوٹے بچے جو نماز کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ وہ صحیح کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جو ہے نا اس کا بڑا مسئلہ ہے، کہ نا سمجھ بچے ان کو مسجد میں نمازوں میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، پہلی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا بولنے کی، باپ بازوں کا روبدار ہوتا ہے، یہ اس کا تو کوئی حل سمجھ میں آ نہیں رہا. تو یہ کہ چھوٹے بچے مسجد میں وہ لائیں کہ جو سمجھدار ہوں، شرارتی بھی نہ ہوں اور نماز کو بھی سمجھتے ہوں، ورنہ کیا وہ ہلا گلا کرتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو یوں دھکا مارتے ہیں، کوئی یوں دھکا مارتا ہے، لائن کو گرا دیتے ہیں یا گرا دیتے ہوں گے. پہلے تو ہم نے دیکھا تھا، میں بھی چھوٹا تھا تو مجھے کبھی کبھی بتاتا ہوں میں کہ میں اس دور سے نماز پڑھتا ہوں کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے پتہ نہیں ہوتا تھا، تو صف بنتی تھی تو کوئی شرارتی ہوتا دھکا مارتا، جتنے بچے تھے وہ نیچے یا کچھ نہ کچھ نیچے گرتے تھے. مجھے گرنے کی سعادت تو حاصل ہوئی ہے، اس طرح دھکا مارنے کی سعادت یاد نہیں ہے. میں دھکے مارتا تھا لیکن دھکے کھاتا تھا. بہرحال وہ یہ ہوتا ہے بچوں میں، تو ایسے بچے پھر مسجد میں ان کا کام نہیں ہے، یہ سیکھے گا گھر میں، سکھاؤ نا گھر میں. یہ جو گندا ٹی وی رکھا جس میں ناچ گانے آ رہے ہیں تو اس کو ہٹاؤ نا یار، اگر سکھانا ہے تو مدنی چینل لگاؤ تو یہ سکھائے گا آپ کو، آپ کے بچوں کو. خالی مسجد میں تراویح کے ٹائم پہ یا جمعے کی نماز میں یا عید کی نماز میں ہی سکھانا ہے اس کو، بھیجتے ہیں گھر میں کہ نہ نماز پڑھے نہ کسی کو پڑھنے دے، ایسے ایسے حرکتیں کرتے ہوتے ہیں بچے، یہ بہت سو کا تجربہ ہوگا مسجد میں جو یہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں بچے, یہ سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ تو ایسے بچوں کو مہربانی کر کے برا نہ مانیں مسجد میں. مسجد یہ تعلیم گاہ نہیں ہے آپ کی, اسکول نہیں ہے. یہ ماں کی گود جو ہے نا ایسے بچوں کی اسکول ہے, ماں سکھائے اس کو, باپ گھر میں جو سکھائے سکھائے, یا پھر جو پڑھنے کے لیے مدرسے مکتب میں بھیجتے ہیں تو وہ سکھائے. اللہ کی عبادت مسجد میں کی جاتی ہے, سکھایا بھی جاتا ہے اس میں, جہاں جہاں آپ بھی سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں. ایسا بچہ جو سیکھ اس کو سمجھ ہی نہیں پڑتی, ایک پنجاب سے اٹھا لاتے ہیں, سندھ سے اٹھا لاتے ہیں, اتنے بچوں کو دیکھا نہیں میں نے, پھر وہ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اس کو, وہ مجھے اشارے کر رہے ہوتے ہیں, خصوصی مدنی مذاکرے کی باتیں کر رہا ہوں, ملاقات کر ملاقات. ارے یار مطلب اب نہیں, آپ نہ بیچارہ خود سیکھے گا نہ آپ کو سکھانے دے گا. وہ بچے کو یہ اٹھا کے لے آتے ہیں باہر شہروں سے, اب ہو سکتا ہے ان کی امی سے ڈر لگتا ہوگا, وہ لڑائی کرتی ہوگی, لے جاؤ اس کو لبیک, یہ اٹھا کے لے آتے ہوں, عین ممکن ہے. یہ نہ سیکھتا ہے نہ سیکھنے دیتا ہے کسی کو. ابھی آپ بیٹھے سننے کے لیے مدنی مذاکرہ, کوئی اچھا سوال آ گیا جس میں آپ کو ضرورت تھی تو جواب کی, اب بھوک لگی ہے, اب اس پر تو کوئی قانون نہیں ہے بچے پر, تو ہلا کے بولے گا ابو پیشی پیشی آئیے, ابو مما کے پاس جانا ہے, آپ کیسے سنبھالو گے اس کو یار, یہ سارے دھندے کرتے ہوں گے, نہ سمجھ بچے, ان کو سمجھ تو آتی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں, پھر یہ بور بھی ہوگا جب اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, تو یہ کتنی دیر بیٹھے گا, ٹکے گا کیسے, یہ تو کھلونے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کچھ دیر ٹک جائے, وہ کھلونے تو ہوتے نہیں ہیں. اس لیے چھوٹے بچے ان سمجھ نہ سمجھ کو کلپ بھیجے ہیں, کئی بار کیا تو ہو سکتا ہے کم پڑے ہوں لیکن اٹھا لاتے ہیں. اب لانے والا نہ سمجھے یا بچہ نہ سمجھے, فیصلہ آپ پہ چھوڑا.
حضور امام صاحب مسجد میں باقاعدہ جس طرح فرما رہے ہیں نا, اس طرح بھی یہ اعلانات کرتے بھی ہیں, مگر اس کو کہنا کہ حضور میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں, آپ پلیز اپنے بچے کو پیچھے بھیج دیں, یعنی اسے زیادہ بچے ہوتے ہیں, مگر وہ نمازی کو بول نہ سکے امام صاحب کی بھی مشکل ہے, اور وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب جیسے اپنے نہیں صفوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے آپ آگے آ جائیں تو انہیں ہل ہی نہیں رہے ہوتے, وہ سمجھتے ہیں ہم کو کہا ہی نہیں جا رہا. تو یہ مقتدی کے ساتھ نمازی کے ساتھ اس کا بیٹا کھڑا ہے, ادھر اس کے ساتھ کا بیٹا کھڑا ہے, اس کا بیٹا کھڑا ہے, امام صاحب باقاعدہ سمجھا رہے ہیں,
سمجھ سب پڑتی ہے,
ہاں مگر یہ نہیں کرتے,
سمجھ کرنا سمجھ بنتے ہیں,
ماننی نہیں ہے,
سمجھنا پڑے یار کہ میرے ساتھ بچہ ہے تو یہ
مگر نہیں ماننی نہیں ہے. یہ امام صاحب کو بھی تجربہ ہوگا, ہمارے مفتی صاحب کو بھی نہیں مانتے, یہ
ان کی مسجد الگ اتنی بڑی سائز ہے بھی نہیں,
مگر پھر بھی نظر آ جاتا,
پھر بھی آباد مسجد ہوگی ان کی,
بالکل
علاقہ اس طرح کا ہے, ورنہ تھوڑے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں مسجدوں میں, وہاں بھی نہیں مانتے ہوں گے صفے, مطلب
بہت مشکل ہے,
بچے داخل ہوا. اب اس کا حل جو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں کیا کروں, کیا اکیلا کھڑا ہو جاؤں, یہ کوئی حساس طبیعت ہے ان کی.
اصل میں ان کا جو سوال کا بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ہوتا ہمارے یہاں پر یوں ہے, جیسے امام صاحب بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں نا کہ الٹی طرف جگہ خالی ہے, ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں, لوگ عام طور پہ جو نا آتے ہیں تو کوشش لوگوں کی ہوتی ہے, یہاں فضان مدینہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کہ دروازے کے پاس باہر نکلنے کا راستہ ہوگا نا اس کے قریب, تاکہ امام صاحب سلام پھیریں اور یہ فوری مسجد سے باہر نکل سکیں. تو یہ اس طرح ایک سوچ دیکھیے لوگوں کی, تو صفوں کے کونے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں گے. اب چونکہ سنت طریقہ کار ضروری یہ ہے کہ درمیان میں سے صف شروع کی جائے, اب تین وہاں کھڑے ہو گئے, تین ادھر کھڑے ہو گئے, ایک ادھر کھڑا ہوا ہے, تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کھڑا کہاں پر ہوں, وہاں کھڑا ہوں, یہاں کھڑا ہوں یا یہاں کھڑا ہوں؟
یوں تو پہلی صف میں جتنے بھی کھڑے ہوں, ایک کھڑا ہو, تین کھڑے ہوں, چار کھڑے ہوں, آپ اس میں آ کر کھڑے ہو جائیں, ان پہ دائیں بائیں والوں کو تعاون نہ کریں آپ, وہ غلط کھڑے ہوئے. یہ کیا کیا جائے, مسجد میں مومن کی مثال ایسی دی گئی ہے, امام ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ, تابعی بزرگ کا قول ہے کہ مسجد میں مومن کی مثال, مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے دریا میں مچھلی, اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسے پنجرے میں جنگلی پرندہ, وحشی پرندہ جو پھڑپڑاتا رہے گا, بے قرار رہے گا, وہ بالکل دروازے پہ نماز پڑھتا ہے اس کی مہربانی سلام پھرا اور باہر دل نہیں لگتا. دوسرا فاتحہ جب پڑھا جاتا ہے دعائے ثانی جس کو بولتے ہیں, کتنے لوگ رکتے ہیں, باہر باہر گپے مارتے ہوئے گھنٹہ نکل جائے گا. دعا کا انتظار نہیں ہوتا کہ کس کی آمین پر, پھر امام کی دعا ماشاء اللہ, پھر مقتدیوں کی آمین, بڑے بوڑھوں کی آمین, کس کی آمین پر اپنا کام ہو جائے کچھ پرواہ نہیں ہے, یہ باہر جا کر گپے مارنے ان کو. پھر یہ دوستیوں کے بھی ترکیب بڑی عجیب ہے. ایک تو ہوتا اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دوست جو ہوگا نا تو وہ آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے گا, عبادت کی طرف لائے گا, آخرت کی طرف لائے گا. پھر دنیاوی دوست ہوتے ہیں تو وہ اگر نکل گیا تو اور جان پھڑکتی ہے نکلو نکلو, تو وہ جا کر وہ سمجھے جوں توں اپنی نماز پوری کری اور دوست کے پاس پہنچ گیا. اب دونوں کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں, لوگ نمازی باہر نکل آئے, لیکن دعا میں نہیں رکنا اس نے. حالانکہ دعا خود ہی عبادت ہے, اور دعا مخل عبادہ حدیث پاک میں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ پاک بس ہم سب کو نیک توفیق دے.
جی مفتی صاحب فرمائیے.
جی پہلی صف ہو گئی, دوسری صف ہو گئی مثال کے طور پر, تیسری صف میں کچھ افراد یہاں ہیں کچھ افراد یہاں ہیں, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو نیا ہے بیچ میں کھڑا ہو
پہلی صف, جو اگلی صف جو بھی ہے
وہ ہو گئی,
اس میں گیپ ہے اگر
نہیں وہ فل ہو گئی,
پہلی فل ہو گئی
دوسری بھی فل ہو گئی مثال کے طور پر, تیسری صف میں چند لوگ مثال کے طور پر اس کونے میں کھڑے ہو گئے اور یہ اس کونے میں کھڑے ہو گئے, تو سنت تو یہی ہے نا کہ یہ بیچ میں آ کے کھڑا ہو.
تو یہ بیچ میں آ کے شروع کر دیں,
جی ہاں,
چاہے گیپ ہیں
جی ان پر لازم ہے کہ وہ
اب وہ سرک کر, اب اتنی سمجھ پڑتی ہوتی تو وہ کونے میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں. مطلب علم کی بہت ضرورت ہے, ان کو زیادہ سمجھاؤ تو یار مولانا بولتے رہتے ہیں یار, تو اتنے سال سے ہم تو بڈھے ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے. صفیں درست رکھنے کی بہت تاکید ہے اور واجب ہے صف درست کرنا, نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. نماز پڑھتے پڑھتے بھی اگر کوئی گیپ آ گیا تو وہ سیدھی طرف کی طرف سرکے, ادھر والا جسے جو لیفٹ سائڈ ہے وہ سیدھی طرف سرکے اور رائٹ سائڈ ہے تو وہ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف سرکے, یعنی بیچ والا جو ہے نا یہ آپ کا مطلب اس وقت سمجھو گے سینٹر ہے, آپ کا سینٹر کی طرف آئے اس کے مرکز کی طرف. تو یہ نہیں کرتے, خلا پر بھی نہیں کرتے, خلا ہو گیا تو خلا ہی ہے بھلے اس میں شیطان آ کے کھڑا ہو جائے, نماز نہیں پڑھتا شیطان لیکن گھس جاتا ہے نا. حدیث پاک میں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بھیڑ کے بچے کی شکل میں شیطان سب میں گھس جاتا ہے جہاں جگہ ہوتی ہے. خلا خلا میں گیپ, گیپ ہوتے ہیں صفوں میں بہت لوگ, لیکن ہمارے یہاں تو بولتے رہتے ہیں اس لیے شاید کم ہوتے ہوں گے گیپ, لیکن دیگر مساجد میں زیادہ گیپ ملیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دعوت اسلامی کی بے پناہ دینی خدمات اور مختلف شعبہ جات جس میں مدنی چینل دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہا ہے.
مدنی چینل کو بڑی ریگولرلی دیکھتا ہوں اور اس میں نہ میں صرف دیکھتا ہوں بلکہ پوری فیملی دیکھتی ہے, اور ماشاءاللہ اس میں قرآن اور حدیث کی بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں.
10 رمضان 2008 میں جو مدنی چینل شروع ہوا تھا اس کو 18ویں سال گرا کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
جہاں تک مدنی چینل کا تعلق ہے یہ 18 سال اس کو ہوئے ہیں, ہماری خواہش ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو قائم اور دائم رکھے.
اس چینل کی مدد سے ہمیں بہت سی ایسی اسلامی باتیں معلوم ہوتی ہیں, ہمارے بچوں کو معلوم ہوتی ہیں جو آج تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہو پائی, اور دین کے قریب لانے میں دعوت اسلامی کی مدنی چینل ہے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے.
مدنی چینل میڈیا کی دنیا میں ایک ایسا انقلاب ہے جس نے اسلامی عقائد کی ترویج, سنتوں کا فروغ اور اصلاح امت کا جس انداز میں فریضہ سر انجام دیا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے.
ان 18 سالوں میں مدنی چینل نے جو دین اسلام کی خدمت کی ہے, جو اللہ اور اس کے نبی کا دنیا تک پیغام پہنچایا, اسے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سراہا گیا ہے.
دعوت اسلامی کا مدنی چینل
جو کہ اپنی نشریات کے کامیاب 18 سال مکمل کر چکا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب کرے.
میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مدنی چینل کو جس کے 18 سال پورے ہو گئے, اور میری دعا ہے کہ یہ 1800 سال ہو اس چینل کو, کیونکہ یہ ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے.
مدنی چینل جو کہ 10 رمضان کو 18 سال ہونے والے ہیں اور 18ویں سالگرہ اس کی منائی جا رہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت کامیابی سے چل رہے ہیں یہ, اور اس سے جو ہم لوگ بوڑھے جوان بچے خواتین سب اسے بہترین تربیت حاصل کر رہے ہیں.
مولانا الیاس صاحب جو ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 18 سال جو انہوں نے اس حوالے سے پوری دنیا میں اس کو اپنے چینل کو اجاگر کیا, آج بھی ان کو بہت مبارکباد پیش کر دوں.
مدنی چینل ایک ایسا وحد پلیٹ فارم ہے جو بچوں اور فیملی کے لیے ایک قرآن و حدیث کی صورت میں ایک پیغام بھیجنے تک ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور رہنمائی کا ذریعہ ہے.
میں دعوت اسلامی کے زیر سایہ چلنے والے مدنی چینل کے 18 سال مکمل ہونے پر اس چینل کی انتظامیہ, اس میں کام کرنے والے ورکروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اور اس کو ماشاءاللہ 18 سال مکمل ہو گئے ہیں, تو جس پر مدنی چینل کی تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ, بڑے پیارے پیارے تاثرات آپ نے مدنی چینل کے لیے عطا فرمائے. خود ہی مدنی چینل کا حصہ بنیے, دعوت اسلامی کا حصہ بنیے, اس کے ساتھ مل کر اپنی آخرت کی بہتریاں اکٹھی کیجیے. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد وسیم ہے, میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا قیامت کے دن جانوروں اور پرندوں کا بھی حساب کیا جائے گا؟ جواب ارشاد فرمائے.
وہ ان مانوں کا حساب ہوگا ان کا کہ جس نے کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا, ہے نا, تو ان کو مطلب لایا جائے گا اور ان کا بدلہ لیا جائے گا ان سے, یہاں تک کہ چونٹی کا بدلہ چونٹی سے لیا جائے گا. سر میں سینگ نہیں تھے ایسی بکری کا بدلہ سینگ والی کے ذریعے لیا جائے گا, جیسے کہ اس نے ماری ٹکر ایک بکری نے ظلمن کسی دوسری بکری کو, یہ مارتے ہیں ایک دوسرے زخمی کر دیتے, ظلمن جو کرے تو اس پھر دوسری بکری تگڑی ہو کر اس کو سینگ والی مثال دی حدیث پاک میں, تو وہ آ کر اس کو بدلہ لے گی, پھر یہ سب مٹی کر دیے جائیں گے. تو جسے ان کو دیکھ کر وہ کافر کہیں گے,
یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا,
کفار کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا, کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا. لیکن انسان مٹی نہیں ہوگا, جو غیر مسلم ہیں ان کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا. تو یہ جانوروں کا یوں ہے, مطلب کہ دوسرے کا حق جو نہیں بڑا اہم رکھتا ہے, اہمیت رکھتا ہے. بچے پر جیسے گناہ نہیں ہے, یہ بچہ بھی بندے کا حق تلف کرے گا اس کی پیشی ہے. جیسے کہ کسی سے چھین کر بچے نے کھا لیا, اس کا بدلہ لیا جائے گا اس سے. یہاں تک کہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے, کروٹ لی اس نے, تو کسی کا گلدستہ رکھا ہوا ہو وہ گر گیا ٹوٹ گیا, تو اس بچے کے پیسوں سے اس کا تاوان ادا کیا جائے گا. اس بچے کے پیسے جو ہیں یا اس کا باپ اپنی طرف سے بھی دے سکتا ہے, تو یوں بچے کے پیسے ہیں تو اس میں سے بھی یہ جو بھی اس کا نقصان ہوا وہ پیمنٹ کرنا ہوگا, یا ایسے ہی گلدستہ پیش کرنا ہوگا. یہ بہار شریعت میں یہ مثال دی ہے. تو چھوٹا بچہ بھی مطلب گناہ کرے گا تو یوں مطلب یعنی کہ بندے کی یعنی کسی کی حق تلفی کرے گا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. اور فتح و رضویہ شریف میں پڑھا تھا کہ بچوں کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مطلب ان کا دنیا میں بدلہ ملتا ہے, جیسے کبھی سر پھوٹ گیا تو کبھی ٹانگ ٹوٹ گئی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب. لیکن ہم کنفرم نہیں کریں گے کہ اس نے کسی پر ظلم کیا تھا یا کوئی گناہ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف آئی ہے, یہ کنفرم نہیں کر سکتے اس طرح کا ہے اسے اللہ اعلم. تو بچے کی بھی ابھی سے تربیت کرنی ہے, کسی کا مال نہ کھائیں, کسی سے چھینیں نہیں, جھوٹ نہ بولیں, گالی نہ نکالیں, بعض بچے بڑے خرانٹ ہوتے ہیں, وہ مطلب یعنی کہ بچوں کو نوچ رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کی جیل بھی ہوتی ہے. یہ ہمارا کراچی میں لانڈی میں مشہور ہے بچوں کی لانڈی جیل. اب کتنی عمر کے بچوں کو رکھتے ہیں یہ مجھے ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن جیل ہے بچوں کی, تو جیل بھی ہوتی ہے کہ بعض بچے بڑوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, اس سے مارا ماری کر رہے ہوتے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک بچے جو تھے کچھ پانی میں کھیل رہے تھے, پانی کھڑا ہوا ہوا کچھ, تو ایک بچہ نابینا تھا, بس وہ حسرت سے کہ کھیل نہیں پا رہا تھا, تو اس کو مطلب اس بزرگ کو ترس آیا, وہ تھے مستجاب الدعوات, انہوں نے دعا کی تو بچوں کی بچے کی آنکھیں کھل گئیں, یہ اب نابینا نہیں رہا, اب ہٹ جاؤ. اب جو اٹھا اٹھا کے اس نے بچوں کو مارنا اور پچھاڑنا شروع کیا نا, پانی میں ڈبکیاں دینا, تو غالباً یہ کہ ان کو آواز آئی کہ ہم نے اسی لیے اس کو نابینا رکھا تھا کہ یہ خطرناک ہے, تو پھر یہ کہ وہ واپس نابینا ہو گیا. تو یہ اللہ پاک کی کیا مصلحت ہے, کیا حکمت ہے. واقعی بعض نابینا بینا سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, سب پاورفل ہوتے ہیں, اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ مطلب سمجھدار بھی بہت ہوتے ہیں. عام طور پہ نابینا کو حافظ صاحب کہتے ہیں, حافظ جی کہتے ہیں, بھلے حفظ نہ کیا ہو, لیکن یوں جیسے اس کو حافظ جی بولتے ہیں کہ ان کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے نابینا ہوگا, کیوں بدنگاہی وہ نہیں کر پاتا, کئی گناہ جو آنکھ والا کرتا ہے یہ نہیں کر رہا ہوتا, کرنے پر قدرت نہیں ہوتی اس کو, تو یوں مطلب یہ نہ ٹی وی دیکھ سکے گا, گناہوں پر مناظر بے پردہ عورتیں یہ کیسے دیکھے گا. تو یوں مطلب یہ جو چیزیں حافظے کو تباہ کرتی ہیں اس طرح کی چیزوں سے بھی یہ بچ رہا ہوتا ہے, حافظہ اس کا قوی ہوتا ہے, اور نابینا حافظ بھی بہت ملیں گے آپ کو. تو اللہ پاک جس حال میں رکھے بندے کو بس وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں, جس حال میں اس نے رکھا ہے اس کی مرضی. تو کیا حکمت ہے, کیا مصلحت ہے, ہم نہیں جانتے. بچہ نابینا پیدا ہوا, ماں باپ رو رو کے مطلب یعنی کہ ادھموئے ہوتے ہوں گے بےچارے, ہاؤ اس کو اب کیسے سنبھالیں گے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگر بینا ہوتا تو کیا کا کیا کر ڈالتا. اچھا اسی طرح مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ نابینا کی برکت سے آپ کا گھر ہرا بھرا رہے اور روزی ملتی رہے, تو کچھ پتہ نہیں اللہ کی حکمت, تو اس کی مصلحت کو چیلنج نہ کیا جائے اور گلا شکوا نہ کیا جائے. حضرت خضر علیہ السلام والا بھی تو واقعہ ہے کہ بچے کو قتل کر دیا, مار دیا بچے کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا, ساتھ تھے نا, لمبا واقعہ ہے. تو پھر وہی بچے کو اس لیے مارا تھا.
فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ماں باپ مومن تھے, مسلمان تھے, اور یہ کافر تھا, تو یہ آگے چل کے ان کو کفر اور سرکشی کے اوپر ابھارتا ماں باپ کو, کس لیے اللہ پاک نے.
اچھا نہیں, اس کے لیے یہ تھا کہ اگر یہ بچ گیا بڑا ہوا تو یہ ایمان نہیں لائے گا, ماں باپ کو بھی کفر پر لے آئے گا, تو اس لیے اس کو پہلے سے. تو یہ خضر علیہ السلام نبی تھے, ہم کسی کو شک کی وجہ سے نہیں بچے کو گلا گھونٹ دیں, ہم نہیں کر سکتے. شک ہو یا یقین, یقین کی تو صورت ہی نہیں ہے کہ بچہ آگے بڑھے گا تو بنے گا کیا, کچھ پتہ نہیں ہے. بالفرض کسی کو کوئی ایسا ہو گیا تو بھی بچے کو مارنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, نہ بچے کو نہ بڑے کو, ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, ہم قتل نہیں کر سکتے, ہم دعائے خیر کر سکتے ہیں کہ اس کی مطلب جو بھی تقدیر ہے اللہ بدلنے پر قادر ہے. اب تقدیر کے بھی بہرحال پارٹس ہیں, حصے ہیں, اقسام ہیں, کون سی بدلتی ہے کون سی نہیں بدلتی ہے, پھر ایک ٹاپک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
وہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, مطلب پوچھنا تھا کہ جس کو اکثر بلڈ کی شکایت رہتی ہو, ہائی یلو ہو جاتا ہو بلڈ روزہ رکھنے کی وجہ سے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, عنایت فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ.
بلڈ پریشر ہائی یا لو رہتا ہو تو کیا کرنا, ہاں روزہ تو وہ رکھیں گے, روزہ رکھنے میں ایسی صورت ہے کہ جیسے کہ اگر روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے یا دیر میں اچھا ہوگا, یہ اپنا تجربہ اس کا, یا کوئی طبیب حاذق ماہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ تو جو مطلب خوف خدا والا ہو, بات بات پہ روزہ چھوڑ دو, نماز بیٹھ کے پڑھو, اللہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, تو ان کی بات نہ مانی ہے. خوف خدا والا ڈاکٹر کوئی کہے نا کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی تو اس کی بات مانی جا سکتی. تو اب بھی فی الحال روزہ بھلے قضا کر دے, جتنے روزے میں یہ تکلیف ہے تو قضا کر لے, اور بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی, نہ اس کا کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے, معاف نہیں ہوگا, روزہ رکھنا تو ہوگا. جیسے گرمی میں بڑھ جاتا ہے بلڈ پریشر, سردی میں نارمل آتا ہے, اب اتنا ہوتا ہے کہ روزہ برداشت ہو جائے گا تو نقصان نہیں ہوگا, تو سردی میں قضا کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, رمضان المبارک میں ہر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ,
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مقصد ہے, دعا از دا کوف آف ورشپ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. عربی, اردو اور انگلش تینوں میں بتایا, ماشاءاللہ.
یوٹیوب چینل پر اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں پیاز کاٹے اور پیاز کی تیزی کی وجہ سے پیاز کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟
نہیں ٹوٹے گا.
یہ شعیب سوال کر رہے ہیں فیس بک پیج پر, یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو اور زمین پر افطار کا وقت ہو جائے, اعلان بھی ہو جائے, لیکن جہاز کی بلندی کی وجہ سے سورج ابھی نظر آ رہا ہو, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ زمین کے وقت کے مطابق افطار کر لے یا اپنے مقام جہاز کی بلندی کے اعتبار سے سورج غروب ہونے کا انتظار کرے؟
سورج غروب ہونے کا انتظار کرے.
بعضوں کا سفر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں حضور, کے جیسے جیسے آگے جاتا رہے گا تو وہ جو ٹائمنگ کا جو زون ہوتا ہے وہ سورج کے غروب ہونے کا جو, بلکہ سورج اور واضح ہوتا چلا جائے گا.
ایک بار تجربہ ہوا تھا,
جب تک سورج غروب
جا رہے تھے,
جب تک سورج غروب نہ ہو تو کیا یہ افطار نہ کرے؟
اب سورج چمک رہا تو افطار کیسے کرے گا یار؟
یعنی اس کے حالانکہ جہاں سے یہ چرا تھا وہاں تو سورج غروب ہوئے, اس جگہ پر سورج غروب آدھا گھنٹہ ہو گیا.
اچھا وہاں جب غروب آفتاب ہو گیا تھا تب تو اس کا افطار ہو چکا.
نہیں مگر وہ نہیں, ابھی وہ نہیں, وہ جہاز کے بعد پتا
جہاز میں چلا نا,
لیکن جب جہاز میں بیٹھے تھے تو وہاں بھی غروب آفتاب نہیں ہوا تھا. اب غروب آفتاب 15-20 منٹ کے بعد ہونے والا تھا, جہاز چل پڑا. اب جہاز جس سمت جا رہا ہے نا وہاں سورج غروب ہونے کے بجائے اس کا ٹائم پیچھے کی طرف آ رہا ہے جس طرف جہاز جا رہا ہے, تو کیا وہ روزے دار سورج غروب ہونے تک کا انتظار کرے گا؟ اس کا روزہ اس کے اندر طویل ہو جائے گا نا.
جی جی, یہ انتظار کرے گا. مغرب کی نماز بھی سورج جب نہیں غروب ہوا تو مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا, فرض بھی نہیں ہوئی اس پر, جب سورج ڈوبے گا تب فرض ہوگی.
فیس بک پیج پر نور ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اگر پانی کافی مرتبہ دماغ تک پہنچ جائے کیا روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنا ترک کر سکتے ہیں؟
نہیں, ترک نہیں کرنا ہے, احتیاط سے ناک میں پانی ڈالنا ہے کہ وضو میں سنت موقع آئے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جس پر غسل فرض ہے اس پر یہ بھی فرض ہے نرم ہڈی تک پانی پہنچائے. روزہ یاد ہونے کی صورت میں اگر دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹے گا, روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا.
میرا نام محمد وقار, ڈونگا بونگا ضلع بھاولنگا سے بات کر رہا ہوں جی. یا سیدی, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, جو 11ویں شریف ہے یہ 10 تاریخ کو ہوتی ہے یا 11 تاریخ کو؟ کیونکہ کچھ لوگ 10 تاریخ کو بھی کہتے ہیں کہ یار بھی منانی چاہیے اور کچھ کہتے ہیں 11 تاریخ کو منانی چاہیے, اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ جس جزاک اللہ خیر جی.
ماشاء اللہ, مہانا 11ویں شریف کی بات کر رہے ہیں آپ, تو وہ 10 تاریخ کو جب سورج غروب ہوگا, اسلامی 10 تاریخ سورج غروب ہوگا تو 11ویں شروع ہو جائے گی, تو دوسرے دن بھی 11ویں کا ہے, غروب آفتاب تک 11ویں کا وقت رہے گا. ماہانہ گیارہویں. ویسے جب بھی اس سال اس وقت تو سارا سال کر سکتے ہیں, لیکن جو ماہانہ گیارہویں کر سکتا ہے کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ اوقات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے, اس وقت سندھ میں مشہور بزرگ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری ہے. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کی سیرت کا یا ان کی کوئی کرامت کا واقعہ ارشاد فرما دیجئے. اگر اس مزار شریف پر آپ کی حاضری ہوئی ہے تو اپنی حاضری کا واقعہ ارشاد فرما دیجئے. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ لفظ لام الف لام لال ہے یا لام عین لام لال ہے, درست لفظ کیا ہے ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ, لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کی حاضری مبارک ہو, اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. بہت بڑے بزرگ یہ ہوئے ہیں. ان کا نام حضرت شیخ عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ. عثمان آپ کا مبارک نام ہے, اور لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے ان کو. اب وہ رسالہ ہے لیکن میرے پاس اس وقت یہ اچانک مطلب ہے نا, یہ بیچاروں نے بہت پہلے ریکارڈ کیا ہوگا, آج قسمت کھلی ہے یہ سوال چلا ہے. ابھی تو یہ کراچی میں ہے نا, یہ کبھی گئے ہوں گے تو نہ مجھے یاد نہیں, میری حاضری کبھی صحیح یاد نہیں آ رہا, شاید ہوئی تو ہے, اس وقت کچھ خاص یاد نہیں آ رہا. لال ہے یا لال, اب یہ لغت میں دونوں تلفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, یا لال عین والا لال. اسے لال ایک موتی کا نام ہے, قیمتی موتی ڈائمنڈ, نہیں وہ جیم لال. تو یہ پیارے کو بھی لال بولتے ہیں, اور لام الف لال لام الف لا والا لال بھی بچے کو بولتے ہیں میرا لال. کہ لال تو شاد نادری کو بولے گا. یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے اس لقب کی وجہ, لال شہباز قلندر کیوں بولتے ہیں ان کو, یہ لکھی ہے کہ چہرے انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر, سرخ ریڈ کلر کے قیمتی جیم یا سٹون, لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھی. اسی مناسبت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لال کے لقب سے مشہور ہوئے, جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے عطا ہوا. چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک رات آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا کبیر الدین علیہ رحمت اللہ المبین امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے فیضیاب ہوئے, دیدار ہوا. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے. اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی, اور آپ رحمت اللہ علیہ کے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. مکتبۃ المدینہ کی جانب سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے رسالہ فیضان عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ, یہ رسالہ شائع ہوا ہے. اس کے 44 صفحات ہیں, 44 صفحات ہیں, اور 32 روپیز 32 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصولہ ہے. محمد قاسم سندھی ہیں یہ سوال کر رہے ہیں, محمد بہزاد نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟
بہزاد الاسوابا کے حوالے سے کہ ایک صحابی کا نام یہ بہزاد صحابی کا نام تھا. اب کتنے صحابہ تھے یہ نہیں اس میں پتہ مجھے, کہ صحابی نبی کا نام بیزاد تھا, نیک زادہ, نیک باپ کا بیٹا. بہزاد کا معنی ہے نیک باپ کا بیٹا, بہزاد. بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ, ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یہ بیزاد لکھنوی رحمت اللہ علیہ ایک مشہور شاعر ہوئے ہیں, بڑی نعتیں انہوں نے, بڑے کلام لکھے ہیں, تو ان کے کلام کا مقتا وغیرہ, ان کے نام کی مسجد بھی ہے, جامع مسجد بیزاد لکھنوی, وہاں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام بھی ہو رہا ہے, اور شاید جامعت المدینہ دارالافتاء اب کھلا, ماشاءاللہ جامعت المدینہ, پھر وہاں دارالافتاء اہل سنت کا ابھی حال ہی افتتاح ہوا تھا,
ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے,
ہفتہ وار اجتماع بھی ماشاءاللہ وہاں ہوتا ہے, یہ پاپوش نگر کی طرف ہے نا.
جی جی, اور ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ حفظ و ناظرہ کا بھی وہاں پر سلسلہ ہے, اور جامعۃ المدینہ بھی ہے, پھر کورسز بھی ہوتے ہیں, اور دارالافتاء اہل سنت مکتبۃ المدینہ کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا
الحمدللہ. ان کا مزار شریف بھی قریب ہی ہوگا.
جی جی, ساتھ ہی
پوش نگر, ٹھیک ہے نا, تو ان کو کتنا حصہ ثواب کرتے ہوں گے, حاضریاں دیتے ہوں گے, میں زیارت کی ان کی
الحمدللہ
بہت پہلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا سیدی و یا مرشدی, mimi nitazungumza katika lugha ya Kiswahili. Alhamdulillah azza wa jalla, jana usiku kuna wanafunzi kutoka Jamiatul Madina ambao wamepata shahada, na vile vile kuna wanafunzi kutoka Madrasatul Madina wengi wamepata shahada. Swali langu ya mrshidi, tufanye nini ima hao wanafunzi wafanye nini ili elimu yao ambayo wamepata katika Jamiatul Madina ibaki na kuendelea pamoja nao, na halikadhalika wanafunzi ambao wamehifadhi katika Madrasatul Madina, hawa nao vile vile wafanye nini inshallah taala ili hifadhi yao ibaki kuwa sawa, na sisi tufanye nini ili tuwe nao pamoja hawa inshallah taala.
Ya sayyidi ya mursidi, ye Ali Umar Rashid hai ya Kwale County ke nigran hai. یہ سوالی میں سوال انہوں نے کیا ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل جامعہ المدینہ کے طلبہ کی دستار فضیلت اور تقسیم اسناد اجتماع تھا. تقسیم اسناد میں انہیں تحائف بھی دیے گئے اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے. اب جامعہ المدینہ والے طلبہ اپنا علم جو ہے وہ باقی رکھیں, ان کو یاد رہے, یہ کیا صورت ہو سکتی ہے؟
ماشاءاللہ, علم تو وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے, دنیا کی دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے. تو اس لیے اگر یہ جو کچھ سیکھا اگر ان کا آگے سکھانے کا سلسلہ رہے گا, پھر پرسنل اسٹڈی کرتے رہیں گے, مطالعہ دینی کتابوں کا, جتنا مطالعہ ان کا بڑھے گا اتنا ان کا علم بھی بڑھے گا, اور پڑھاتے رہیں گے تو اور پکا ہوتا چلا جائے گا. باقی اگر ادھر ادھر دیگر کاموں میں لگ گئے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو سیکھا تھا وہ رخصت ہو جائے, بھول جائے, یہ امکان پورا ہے. جو بھی دست نظامی کرتے ہیں وہ سب کے لیے یہ مدنی پھول بہت اہم, تو بالکل یعنی کہ یہ تجربہ بہت سو نے, اس کو پتہ بھی ہوگا بہت سو کو کہ یہ دنیا کے دھندوں میں الجھ گئے, یہ بھول گئے جو پڑھا تھا, یا کچھ کچھ یاد رہا کچھ کچھ بھول گئے, اس طرح ہوگا. حافظ قرآن حافظ بن گیا, لیکن اگر یہ پڑھتا نہیں ہے, دور نہیں کرتا, تو پھر اس کو بھی بلا دیا جاتا ہے, تو پھر یہ کہ اس کے نام کے آگے ہو سکتا ہے حافظ لکھتا ہو, یہ پڑھنا نہیں آتا ہوگا, بھول جائے گا, کچھ پڑھے گا کچھ بھولے گا, کچھ پڑھے گا, اس طرح کرے گا. جو صورت بھی کوئی یاد کرتا ہے اگر اس سورت کو بھی بار بار نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ آہستہ 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 ہو سکتا ہے وہ بھی بھلا دی جائے. تو قرآن کریم ہو یا علم دین ہو, جو بھی سیکھا ہے اس کو مطلب اس کا ریپیٹ ہوتا رہے نا, تو وہی ہے کہ پڑھائے گا تو یاد رہے گا. بھلے اگر مدرسے میں پڑھانے کا جامعۃ المدینہ میں موقع نہیں ملتا, تدریس میں پاس نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں, میں بھائی بہنوں کو پڑھائے اس طرح کچھ بھی کر لے جس سے یہ باقی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر علیہ سنت کی برگاہ میں سوال عرض ہے. حضور, اگر ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہو اور بچے بھی ان کے ہوں تین چار اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں, لیکن اس خاتون کے پاس نہ سونا ہو نہ نقدی ہو اور اس کے پاس اس طرح کا کوئی سامان جمع نہ ہو, تو کیا اس صورت میں وہ بھی زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے؟ رہنمائی فرما دیں. ہمارے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما.
اگر فقیر ہے مسکین ہے تو زکوٰۃ لے سکتی ہے. اب جیسے مسکین کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانے کا ہے یا پہننے کا ہے نا, تو یہ مسکین نہیں ہوتا, فقیر ہوتا ہے. مسکین وہ کہ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے کا نہیں ہے تو کھانے کا سوال کر سکتا ہے, اور کھانا ہے پہننے کا نہیں ہے تو وہ پہننے کا سوال کر سکتا ہے. فقیر سوال نہیں کر سکتا. اور اگر فقیر ہے اور اس کو مطلب بغیر مانگے کسی نے زکوٰۃ دی ہے فقیر, تو اس کی
یعنی سوال کا مقصد میں سمجھاؤں, اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے بیوی ہے نا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, شرعی فقیر ہے وہ, لیکن شوہر سب کچھ سنبھال رہا ہے, ویل سیٹڈ ہیں سب کچھ, ان کا کوئی پرابلم نہیں. سوال کا حاصل یہ بن رہا ہے کہ بیوی کے یعنی یہ بولا کہ زندگی اچھی گزر رہی ہے, بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے, تو ایک تو ہے زکوٰۃ کا لگ جانا, دوسرا ہے زکوٰۃ کا مقصد. یعنی زکوٰۃ اس کو دیں گے, شرعی فقیر ہے وہ, عورت شرعی فقیر ہے تو زکوٰۃ تو لگ گئی اسے, لیکن جو زکوٰۃ کے مقاصد دین یا دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے حوالے سے, اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
اچھا اچھا, ہاں تو اب تو وہ زکوٰۃ نہ لے کہ جب اس کے پاس ہے. اب ان ایسوں کو جو عورتوں کو کوئی دے بھی نا تو یہ کیا جمع کرتی ہیں, پھر اس کا گولڈ بناتی ہیں, پھر مر کے مطلب یہ ایک لڑا جھگڑے کے لیے مواد چھوڑ کے جاتی ہے, یوں سمجھ لو. گولڈ یعنی جو غریب سے غریب عورتیں عموماً یہ مشہور ہوتی ہیں غریب ہے کہ گھروں میں عام طور پہ گولڈ ہوتا ہے, سونا. ہم کماتی تھوڑی ہیں جو زکوٰۃ دیں, گولڈ کی زکوٰۃ بھی نہ دینے والیوں کی بھی تعداد ملے گی. تو دعوت اسلامی کی برکت ہے, ماحول ہے کہ یہ ہم الحمدللہ یہ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ جو کماتی نہیں ہے عورت اور گولڈ اگر ہے اتنا جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, جو نصاب اور شرائط پورے ہوتے ہیں, تو زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کو, چاہے کمانا نہ کمانا اس میں کوئی یہ نہیں ہے مطلب شرائط میں سے زکوٰۃ فرض ہونے کے. تو اس لیے وہ عورت زکوٰۃ نہ لے, شرن لے سکتی ہے نہیں.
سوال نہیں کیا, کسی نے دی تو لے تو لے,
دوبارہ لے کے وہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی طرف ہرس نہ کرے, وہ غریبوں کو دینے دے جن کو ضرورت ہے.
دوسرا دینے والے کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ دینے والا جو ہے اس کو جب پتہ ہے کہ اس عورت کے پاس کوئی اس کی کمی نہیں ہے, شوہر تمام اخراجات پورے کر رہا ہے, جب مثال کے طور پر بیٹا ہے بالغ بیٹا ہے اس کے اخراجات سارے پورے ہو رہے ہیں, تو اگر صرف تعریف صادق آ جاتی ہے کہ یہ شرعی فقیر ہے, تو دینے والے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟
ایسوں کو نہ دے کہ نان نفقہ تو ویسے بھی شوہر پر ہے اور شوہر تنگ میں نہیں کر رہا, برابر اپنا واجب ادا کر رہا ہے, کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, جگہ دیے کپڑے دیے, تو اب یہ کہ کسی واقعی جو غریب ہے جس کو مطلب تنگ دستی پریشانی ہے جس کو مال کی ضرورت ہے, پھر زکوٰۃ اس کو دینا مناسب ہے, اس کا فائدہ زیادہ ہوگا نا اس کا, اس کو دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کا نام کیا؟
دنیس اتاری, کھڑی شریف کشمیر سے. فوش گوئی کے بارے میں عمران اتاری صاحب نے باقاعدہ بیان کیا تھا.
واقعی یہ فوش گوئی ایک معمول بن چکا ہے یہاں پر؟
یہ عام ہو چکی ہے, لوگ اس چیز میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, دوسروں کی باتوں میں دلچسپی رکھنا, بری باتوں میں بری بری ویڈیو دیکھنا اور دل بہلانا اور دل کو مطمئن کرنا, اللہ معاف کرے یہ بہت عام ہو چکا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایسے بیان نگران شورا بیان کرتے ہیں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری عوام بدل جائے گی, بہت زیادہ بدل جائے گی.
میرا نام عبدالحسیب ہے اور میں ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں. نگران شورا نے ماشاءاللہ بہت اچھے پہلو پر توجہ دلائی اور بڑی وضاحت سے الحمدللہ انہوں نے بیان فرمایا. بیان سننے کے بعد ایسے آتا ہے ذہن میں کہ ہم پہلے کس ماحول میں تھے. میرا الحمدللہ مائنڈ سیٹ بن گیا انشاءاللہ کہ ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے, خود کو بھی بچانا ہے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بچانا ہے. جو آج کے دور کے اہم ٹاپک ہیں ماشاءاللہ انہیں پر وہ روشنی ڈالتے ہیں, انہیں کی وضاحت فرماتے ہیں.
آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے ہے؟
میرا نام احمد رضا ہے, میں کراچی شاہ فیصل سے آیا ہوں. آپس میں دوست یار سب اکٹھا ہو کے فحش گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, موبائل میں غلط ویڈیو یا فلمیں ڈرامے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا یہ ذہن بنا ہے کہ ایسے دوستوں سے بھی بچنا ہے.
میرا نام غلام مجتبہ, مندرہ سے تشریف لایا ہوں, تحصیل گجرحان. نگران شورا صاحب کا جو بیان ہم نے سنا ہے اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے. ہمیں یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ برے دوستوں سے اب پکے ہمیشہ ان کے پاس نہیں جانا, ان سے بچنا ہے.
ماشاء اللہ, آخری جو کہا نا برے دوستوں سے بچنا ہے, ووٹ اس کو دیتا ہوں میں. جو بچ کر رہے گا تو ان فوش گوئی بے حیائی کی باتیں اس سے بھی بچ جائے گا انشاءاللہ. اب یہ برے دوستوں سے بھی بچنا ہے اور اس میں برے کلپ بھی دیکھنے سے بچنا ہے, ورنہ یہ دوستوں سے کسی طرح کم نہیں ہے. تو ہر طرح سے مطلب اسی طرح برا لٹریچر بھی نہیں پڑھنا, انشاءاللہ بچت کا سامان زیادہ ہوگا. اللہ پاک فوش گوئی سے بچائے, اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلے گی فوش گوئی کی. امام غزالی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے جب جہنم میں جائے گا تو اتنی بدبو اس سے نکلے گی منہ سے کہ جہنم ہی بیزار ہو جائیں گے کہ یہ کون ہے, اتنی بدبو. تو یہ کہ یہ بہت خراب چیز ہے فوش گوئی فحاشی, اور آج کل یہ واقعی عام ہے. اور یہ گناہ بھرے چینل سکھا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی سکھاتے ہیں فوج گوئی کا, یہ ایسا ماحول پیش کرتے ہیں جس سے وہ تحریک ہوتی ہے فوج گوئی کی. اور سوشل میڈیا اب اس کا تو کوئی دین دھرم ہے نہیں نا, اس پہ تو ہر طرح کا آدمی بیٹھا ہوا ہے, غیر مسلم بھی ہیں, دہریے بھی ہیں, فوج گو بھی ہیں, سمجھے, چور ڈاکو, ہر طرح کے برے لوگ جو اچھے لوگوں کی باتیں نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں, اور ان کی باتوں پر ہی مذاق اڑا کر لوگوں کو اپنی طرف لیتے ہیں اور دور کرتے ہیں دین سے. طرح طرح کے بیٹھے ہوئے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ایک اچھوں کی تعداد کتنی ہے, اچھوں کو سننے والے کتنے ہیں. تو اللہ پاک بس ہمیں اس کی بس سمجھ عطا فرمائے. تو میں تو یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ صرف دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا سے آپ مربوط رہیں, اس کے ساتھ رابطے میں رہیں, اور مدنی چینل تو جو دعوت اسلامی کی طرف سے وہ نکلتے ہیں کلپس وہ سنا کریں, اور اس کو شیئر کیا کریں. شیئر کرنے کی عادت بھی کم ہے, ایسے کلپ نہیں شیئر ہوتے, گناہ بھرے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ گناہ بھرے کلپ شیئر کرنے والے اللہ ان کو ہدایت دے, آپ بھی تو دوڑ لگائیں نا یار, اپنے کلپ بھیجتے رہیں. کوئی بھائی نہیں ہے کہ آپ کے کلپ بھی یہ لوگ سنیں گے جو یہ برے کلپ سنتے ہیں. وہ اللہ چاہتا ہے, اللہ چاہے تو چوٹ بھی لگ سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات دے سکتے ہیں؟
نہیں دے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں, آج جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, قرآن پاک میں الصلاۃ الوسطی یعنی درمیان والی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ سوال نمبر دو, یہ مثال کس کے لیے بیان کی گئی ہے کہ وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی؟ سوال نمبر تین, صفوں میں جہاں خلا گیپ موجود ہوتا ہے وہاں شیطان کس شکل میں گھس جاتا ہے؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. سیدی, ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے, حسن رضا مدنی سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ قرآن پاک کا ترجمہ حفظ کرتے ہیں, ارشاد فرمائیں کیا یہ
درست ہے، اگر درست ہے تو اس کی کوئی فضیلت ارشاد فرما دیں، اگر یہ بھول گئے ترجمہ تو کیا ان کے لیے بھی کوئی وعید ہے؟
ترجمہ حفظ کرتے ہیں
جی.
ایک لفظ بیچ میں بھولے تو کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. قرآن شریف حفظ کرنا آسان ہے، باقی اور چیزیں حفظ کرنا مشکل ہوتا ہے. مگر یہ بھول گئے ترجمہ ہی پوچھ رہے تو وہاں ذرا قرآن کریم بھولنے کا جو حکم ہے عربی میں منزل من اللہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ، تو اس کو تو بھولنے پر تو وعیدیں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس پر بھول گیا تو وہ صورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام عبدالرحیم ہے، میں کراچی بلدیہ ٹاؤن سے رہنے والا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جیسے امام صاحب چوتھی رکعت میں تشہد کر رہے ہیں، ایک اسلامی بھائی ہے، اسلامی بھائی نے تکبیر اولا کری، تکبیر اولا کر کے وہ بیٹھ رہے تھے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو آپ یہ جواب عنایت فرما دیں کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوئے یا نہیں ہوئے.
اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے، بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، اب امام نے سلام پھیرا تو ان کو جماعت مل گئی، التحیاتو پوری پڑھ لے، اب کھڑے ہو کر بقیہ نمازیں ادا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اسے تو تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک
سبحانك
اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت
استغفرك
واتوب إليك سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت استغفرك
واتوب إليك
واتوب اليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو تین سوالات کیے جاتے ہیں، کل 28 فروری 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے ان سوالات کے جوابات اور وینر کا نام. سوال نمبر ایک، تہمت لگانے والے کو جہنم کے ایک ایسے مقام پر رکھا جائے گا جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، اس مقام کا نام بتائیے. جواب ردقت الخبال. سوال نمبر دو، تسنیم و کوثر جنت میں کیا دو چیزیں ہیں؟ جواب دو نہریں ہیں. سوال نمبر تین، روزہ دار کے منہ کی بو جو روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک کتنی زیادہ پاکیزہ ہے؟ جواب مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، حسن رضا بن رانا افضل ملتان، بنت آصف اتاریہ لاہور، مزمل اتاری فیضان مدینہ کراچی، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، بنت ساجد اتاریہ علی پور جٹھا، فلک شیر اتاری بن فیض احمد فیض جامع المدینہ صادق آباد، بنت عمر اتاریہ سانگلہ ہل۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام مزمل اتاری فیضان مدینہ کراچی، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا، دیکھیے مدنی مذاکرہ۔